نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. آج ہم سورة النور آیت نمبر 41 سے 54 تک کریں گے انشاءاللہ تعالی. 18th جزء ہے ہمارا. دیکھتے ہیں اب اس کے تفسیر کو. اور اس سے پہلے کہ ہم یہ تفسیر پہ جائیں تھوڑے سے پچھلے کوسچن ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں. یہ ایک کسی نے بھیجا ہے کہ یہ ایک حدیث وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہے اور یہ بہت بیان کی جاتی ہے, تو اس کو بتا دیں کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ دیر سے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ امی عائشہ جو ہیں وہ بال اپنے سکھا رہی تھیں اور ان کے بال کھلے ہوئے تھے یعنی سر ننگا تھا, تو اس وجہ سے میں دیر سے آیا ہوں. تو اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ حدیث کہاں سے لی گئی ہے, یہ کہاں سے حدیث بنی ہے, کیونکہ کسی بھی حدیث کی معروف کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں ہے. اور یاد رکھیں اسلام دین فطرت ہے, نہ تو خود کے اوپر ایسی پابندیاں خود ہی لگا لیں کہ آپ کی اپنی زندگی مشکل میں پڑ جائے, نہ تو دین اتنا سخت ہے جتنا کہ آج کے کچھ دیندار لوگوں نے بنا لیا کہ بس کسی وقت بھی ایسے ذرا سا سرک گیا اور تو کیا ہو گیا پتہ نہیں, نہ دین ایسا لبرل ہے جیسے کہ کئی اور لوگوں نے بنا لیا. تو دین جو ہے جتنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اتنا ہی رہنے دیں, اگر آپ اپنے اوپر خود ہی سختیاں کرتے رہیں گے تو آپ کی اپنی زندگی مشکل ہو جائے گی, جیسے یہود نے کیا تھا, اپنی زندگی خود ہی انہوں نے مشکل بنا لی تھی اپنے اوپر بیجا پابندیاں لگا لگا کے. یہ کہاں سے حدیث آئی؟ اور یہ بتائیں کہ کس وقت سے فرشتوں سے پردہ ہونا شروع ہو گیا کہ ان کے سامنے والے انسانوں سے تو پردہ ہے وہ تو ایک بات ہے, فرشتوں سے کب سے ہوا یہ بھی نہیں سمجھ آیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وہی تب بھی آیا کرتی تھی جبکہ آپ کو یہ معروف حدیث پتا ہوگی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پہ ہوتے تھے ان کے ساتھ لیٹے تھے, تب بھی وہی آتی تھی, تو پھر یہ کہاں سے آ گیا کہ بھائی وہ اس لیے نہیں آئے تھے. اور وہ تو دیکھیں ہم اگر اس طرح کی چیزیں کریں گے نا تو ہماری لیے خود کے لیے ہم اپنے لیے پریشانیاں کریٹ کر رہے ہیں, اور ایسی حدیث جن کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے کیا ہے کدھر سے لی ہوئی ہے, پتہ نہیں کدھر سے لوگ بنا لیتے ہیں, مجھے تو نہیں اس بات کا پتا. اینی ہاؤ, اچھا ایک اور سوال ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جاب کی وجہ سے, یہ اس لیے میں سوال یہاں پہ کریں کہ ہو سکتا ہے اور لوگوں کے بھی ذہنوں میں اس طرح کے کوسچن ہوں تو جنہوں نے پوچھا ہے کلاس میں ہی ان کا جواب بتایا جائے. جاب کی وجہ سے جلباب لینا مشکل ہے اور جاب میں یونیفارم ہے اور جس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتی یہ, تو اب دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اس معاملے میں کچھ اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے, آپ کی مجبوری کتنی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, اس کے اوپر وہ آپ کو معاف کرتا ہے یا نہیں معاف کرتا یہ بھی میرا معاملہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. اور آپ کا دل کتنا چاہتا ہے کرنے کا اور آپ کتنا کوڑتے رہتے ہیں اور کتنا اس پہ توبہ کرتے رہتے ہیں یہ بھی آپ کو ہی پتا ہوگا کتنی آپ کو ندامت رہتی ہے. دوسرے یہ کہ مجبوری کے ٹائم الگ ہو سکتا ہے, واللہ والا میں اس ٹائم کا کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن یہ بتائیں کہ جب آپ جاب پہ نہیں ہوتے ہیں, جب جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں یا جاب سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تب تو لے سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے آپ گھر سے لے کر جائیں جاب تک اور جاب سے پھر جب نکلیں تو پھر لے لیں, اس سے کم از کم اللہ کے سامنے صرف جاب کے ٹائم کا حساب کتاب دینا ہوگا, باقی تو آپ کی ساری زندگی کا ٹھیک ٹھاک صحیح ہوگا نا طریقہ. تو ایک اس جاب کے ٹائم کی وجہ سے ایسے نہ کریں کہ پوری زندگی کا ہی طریقہ خراب کر لیں, کیونکہ میں اس وقت نہیں لیتی تو اس لیے میں کبھی بھی نہیں لوں گی. ایک آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو احکامات آئے ہیں نا یہ سن کے کچھ نہ کچھ سٹیپ ضرور لیں, اگر ان آیات کو بس پڑھ کے آپ یوں ہی گزر گئے اور پہلے کی طرح ہی آپ چلتے رہے تو یقین رکھیں کہ پھر جو آگے سے آگے आप ये ना समझें कि आगे मैं फला वक्त में कर लूंगी, अच्छा ये ओकेजन आ रहा है, ये गुजर जाए तो फिर कर लूंगी, फिर अमल करूंगी। याद रखें, आगे से आगे आसानी नहीं होगी कभी भी। आसानी सिर्फ तब होती है जब इंसान सुनता है और फौरन करने के लिए मान लेता है, फौरन अमल शुरू कर देता है, तब आसानी होती है, तब अल्लाह की तरफ से आसानी हो जाती है। और जो पढ़ ले उसके बाद सोच में पड़ा रहे और दिन गुजरते जाए तो ये मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि शैतान फिर नहीं आने देता। उस वक्त जो आपके ऊपर आयत का असर हुआ होता है ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ता जाता, फिर आप कहते हैं चलो छोड़ो अभी ये तो गुजर ही गया सबक। ठीक है, तो ये कहना कि हम बाद में तौबा कर लेंगे, पता नहीं है आपको तौबा का मौका मिलता है या नहीं मिलता। ये भी नहीं पता कि उसके बाद दिल की हालत क्या रहती है, दिल सख्त तो नहीं हो जाता कि जो है ना इंसान फिर तौबा की तरफ भी ना आए। और फिर ये भी बात है, बाज लोग इन आयतों से कई दफा पहले भी गुजर चुके हैं और फिर दोबारा पढ़ रहे हैं इनको, फिर भी उनको तौफीक अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि दिल सख्त हो गया, दिल सख्त हो गया। फिर दिल से अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ताला दिल को नरम कर दे, ठीक है, और फ्यूचर पे ना डालते रहे, तब 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 नहीं, वो तब नहीं आना। और ये ना सोचे अभी तो मेरी एज नहीं है फिर आगे जाके करूंगी। देखिए, अगर एज के ऊपर ये चीज डिपेंड करती होती ना, तो आज मैंने कई नानियां दादियां भी देखी हैं, उनको भी तौफीक नहीं मिली, उनको भी नहीं तौफीक मिली। इसका मतलब है कि अगर एज फैक्टर ही होता कि बुढ़ापे में जाके इंसान के लिए आसानी हो जानी होती, तो फिर वो तो जरूरी कर लेती ना। ये एज का इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ अल्लाह की तौफीक होती है कि जब अल्लाह ताला किसी को दे दे। फिर एक और सवाल है कि वो चराग की मिसाल कुछ लोगों ने कही है, तो देखें सिंपल बात ये है, जैसे बल्ब है ना, बल्ब सारा बना हुआ है, इसमें सारी तारें लगी हुई है, इसके अंदर एबिलिटी है कि ये रोशन हो जाए और आपके पूरे कमरे को रोशन कर दे, इसमें पूरी एबिलिटी है ना, बिल्कुल हाई पावर का बल्ब है। और आपने लगाया भी उसको, कितने कीमती फानूस में हुआ है जो बहुत एक्सपेंसिव, और उसके अंदर कितने कट्स हैं, कैसे हैं, ऐसे ऐसे शीशे लगे हुए कि जब ये बल्ब जलेगा तो उन शीशों पे जब पड़ेगा तो बहुत ही खूबसूरत लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब ये बल्ब बेकार है या ये फानूस बेकार है जब तक आप पीछे स्विच नहीं लगाते, राइट? स्विच लगाएंगे तो फिर ही जलेगा ना ये, अगर स्विच नहीं लगाएंगे तो जलेगा ही नहीं, बिजली इसको चाहिए ना। इसी तरह बिल्कुल चराग है वो, उसको तेल चाहिए, तेल डालेंगे तो वो चराग जल पड़ेगा, उसके अंदर सारी वायरिंग हुई हुई है, उसके अंदर सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अभी तक उसको तेल नहीं मिला। अब तेल मिलेगा, ये वही का इल्म आएगा, तो देखिए वो फिर कैसे रोशन हो जाता है। समझे, मेरे ख्याल में चराग वगैरह कहने से आप लोगों ने चराग नहीं देखे हुए तो आपको शायद इस वजह से थोड़ी मुश्किल हुई अंडरस्टैंड करने में। बल्ब और फानूस और ये बड़े बड़े शैंडलियर्स आपने देखे हुए हैं, खूबसूरत लगे होते हैं जगहों पे, तो उनसे आपको शायद ज्यादा समझ आ जाए कि बल्ब भी उसके अंदर लगा हुआ है हाई पावर का, वो शैंडलियर के शीशे भी बहुत खूबसूरत हैं, वो इंतहाई खूबसूरत बना हुआ है, अब वो स्विच ही नहीं लगा रहे आप तो वो तो बुझा ही रहेगा ना, उसकी खूबसूरती तो किसी को भी नहीं नजर आएगी। ठीक है, शायद इस तरह से आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। अच्छा, अगला एक सवाल है कि क्या हाँ जी, कि अगर कोई अपने घर का दरवाजा खुला रख के बैठा हुआ है तो क्या इजाजत है कि वो उसके घर के अंदर देखा जाए, झांका जाए? फिर भी इजाजत नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि किसी कोई अगर नादान है कि वो ऐसा कर रहा है तो आप खड़े हो जाएं और अंदर का तमाशा देखेंगे, अंदर क्या हो रहा है। इसी से आप ये भी देख लें, बहुत अहम बात, ये सवाल मैं इसलिए लेकर आई हूं ताकि इसी से आपको एक और चीज समझा दी जाए, वो ये कि ये फेसबुक क्या है, ये इंस्टाग्राम है, तो पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, ये क्या है? ये लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोले हुए हैं आपके लिए, सब कुछ ओपन किया हुआ कि आप जो मर्जी देख लें। क्या फिर हमारे लिए ये जायज है कि हम हर एक दरवाजे पे खड़े हो जाएं और अंदर झांका तांकी करें, अपना भी वक्त जाया करें और ये भी बस जो जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो क्या कर रही है, क्या किधर जा रही है, क्या उसके मामलात हैं, ये देखते रहे हम बैठ के, कभी एक के, कभी दूसरे के, कभी तीसरे के। शैतान का यही तो धोखा है हमारे लिए, नहीं जी, हम तो इन जगहों के ऊपर ये सोशल मीडिया पे इसलिए है कि हम खैर फैलाएं, हालांकि हम अपना बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं जब हम दूसरों की प्राइवेट लाइफ में जानते हैं, वहां देख के फिर उन पे कमेंट्स करते हैं, फिर उनकी बुराइयां करते हैं। क्या ये अपनी बड़ाई नहीं है कि हम अपने आप को बहुत बड़ा नेक समझ रहे हैं और वो देखो वो ये कर रहा है, वो फलाना वो कर रहा है, फलाना ये कर रहा है। हो सकता है अल्लाह ताला उसको तो तौफीक देख दे कि वो कभी तौबा कर ले और अल्लाह उसे माफ कर दे, मगर जो ये ख्याल है ना, अना खैरु मिन, मैं उससे बेहतर हूं जो शैतान ने किया था, ये पता नहीं इसके ऊपर अल्लाह ताला माफ करे कि नहीं। ये इंसान के अंदर ये बड़ाई का एहसास आ जाए कि मैं तो बहुत अच्छी हूं और ये देखो ये सारे क्या कैसे हैं, और फिर अपनी कीमती जिंदगी को वेस्ट करना, ये कहाँ की अकलमंदी है। हमें इतना शौक है हमें दावे करने का कि हम वो लोगों की जिंदगियों में झांक रहे हैं, ये हमारा दावा है, और हम ये सोचते हैं तो ये शैतान ने भी बड़ी अच्छी ट्रिक्स खेली में हमारे साथ। हम टीवी तो देखते नहीं है, ना हम फिल्में देखते हैं, ना हम ड्रामे देखते हैं, तो ये देखो हम कितने नेक हैं ना। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जो आप अपना ये वक्त ये फेसबुक को और इसके ऊपर लोगों की जिंदगियों में झांक झांक के कर रहे हैं और फिर उनकी बुराइयां कर रहे हैं, वो तो उससे भी बुरी बात है। वहां पे तो सिर्फ वक्त वेस्ट हो रहा था, यहां पे तो क्या क्या नहीं हो रहा, ये दूसरों की टो लगाई जा रही है, तजस्सुस किया जा रहा है, जो बिल्कुल ही आगे हम पढ़ेंगे कि तजस्सुस और टो के बारे में क्या कहा आगे, दो क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस वक्त कहाँ पे हैं, उस वक्त कहाँ पे हैं। लोग कह रहे हैं हम एयरपोर्ट पे हैं, लोग कह रहे हैं हम उठ गए, हम बैठ गए, हम चल पड़े हैं, हम बाथरूम जा रहे हैं, हम निकल आए हैं, ये हम कर रहे हैं। क्या अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है, हमारा वक्त कितना कीमती है। और याद रखिए एक एडिक्शन है, एडिक्शन है ये, ना सिर्फ नशा एडिक्शन है ना, इस तरह ये एक नशा ही है जो इंसान को लग जाता है, फिर वो बस उसका मशवला ही होता है, दो दो मिनट में पहले देखते रहना, अच्छा अब क्या नया आ गया, अब क्या आ गया, अब क्या आ गया और अब क्या आ गया। तो इन चीजों से परहेज करें, मत अपनी जिंदगी को जाया करें और अपने अमाल को जाया करें। अगर आप किसी की इसलाह कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज दूर रहें ऐसी चीजों से। इसलाह का पहलू नहीं तो फिर क्या मकसद है, हमें पता ही है ना कि लोग क्या क्या कर रहे होंगे वहां पे, फिर भी हम घुसे चले जा रहे हैं उसमें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम ये शैतान के इस हरबे से अपने आप को महफूज रख सकें। अच्छा चले आगे देखते हैं आयत नंबर 41 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्द, क्या तुमने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ताला उसके लिए तस्बीह कर रहे हैं। कौन तस्बीह कर रहे हैं, कौन कौन तस्बीह कर रहे हैं उसके लिए, मन जो कोई भी है, फिर समावात आसमानों में, कौन कौन है आसमानों में। भाई हमें तो सिर्फ फरिश्तों का ही पता है, हमें तो और कोई मखलूक का पता ही नहीं, मगर अल्लाह को बेहतर मालूम है कि कितनी मखलूक है अल्लाह ताला की, क्या क्या है। और फिर सिर्फ हम यहाँ पे जानदार मखलूक की बात नहीं कर रहे, बल्कि जो दूसरे भी हैं जिनको हम समझते हैं कि ये बेजान है, जैसे सूरज है, चांद है, सितारे हैं और प्लैनेट्स हैं, जितना कुछ भी है वो भी सब इसमें आ गया। और कितनी ही सारी अभी चीजें हैं जो इंसान को पता ही नहीं है क्या क्या है। अब उन प्लैनेट्स के ऊपर या उन सितारों सैयारों पे कोई और मखलूक अगर बसती है, हम नहीं जानते, और कहां तक इसकी वसत है हम नहीं जानते, मगर जो कुछ भी है अल्लाह ताला ने फरमा दिया सब तस्बीह कर रहे हैं उसकी। वल अर्द, और जमीन में भी जो भी है, मन फिल अर्द, आसमान के लिए भी मनफी है और जमीन के लिए भी मनफी, जो भी जमीन में है और कौन तस्बीह करता है। वह तयरु साफात, और परिंदे भी सफ बांधे हुए। सुभान अल्लाह, ये आयत इतनी खूबसूरत आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला ने ये बता दिया आंखें खोल के देखो तो सही, अब आंखें खोल के देखने से ये तो नहीं नजर आता, मगर यानी गौर व फिक्र करो, जानो इस बात को अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं। देखो इन निशानियों से भी तुम अपने रब को पहचान सकते हो, यानी बताया जा रहा है कि ये सारी कायनात तस्बीह कर रही है अल्लाह की, और तस्बीह सबाहा से बना, सीन बाहा ये, और इसका माना होता है तेजी से घूमना, तेजी से घूमना, तैरना जैसे। तो तस्बीह भी कर रहा होता तो इंसान ऐसे ही कर रहा होता ना, और फिर तेजी से हरकत करने का भी माना आता है इसके अंदर, तो दो माने इसके अंदर आ गए। अब इस क्या पता चलता है कि ये جو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو سب کے سب تیزی سے کام کر رہے ہیں، سب کے سب یعنی تیر رہے ہیں یا حرکت میں ہیں اللہ کے لیے، اس کے حکم پہ. ایک پہلا یہ مانا پہلے دیکھ لیتے ہیں، یعنی بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہیں، بھاگ بھاگ کے چل رہے ہیں، سورج بھاگ رہا ہے، زمین بھاگ رہی ہے، ستارے بھاگ رہے ہیں، فرشتے بھاگم بھاگ لگے میں کام کر رہے ہیں، ہر ایک کام میں لگا ہوا ہے. اور کس کے حکم پہ کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے. تو اللہ کی تسبیح ہو گئی. اگر آپ آج تو سائنس نے بھی یہ بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں جو اپنے اپنے آربٹس کے اندر گھوم رہی ہیں اور کیا کیا یہ سب حرکت ہو رہی ہے، پہلے وقت میں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا یہ تسبیح کیا ہے، صرف کیا زبان سے بول رہے ہیں یا پھر یہ کچھ اور بھی اس کا معنی ہے. تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہر چیز گھوم رہی ہے، ہر چیز تیر رہی ہے. اگر غور کریں یہ ستارے کیسے لگتے ہیں نا، رات کو ٹمٹماتے ہوئے ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے کوئی ہونٹ کھل رہے ہیں اور بند ہو رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، یہ بھی دیوانہ وار دوڑے چلے جا رہے ہیں. جیسے حج عمرہ کرنے والے جب اللہ کے گھر پہنچتے ہیں تو دیکھا کیسے اس کے گھر کے چکر کاٹتے ہیں، کبھی بھاگ بھاگ کے صفا پہ جاتے ہیں، کبھی مروہ پہ جاتے ہیں. ہاں مسلسل یہ بھی بھاگ دوڑ ان کی ہو رہی ہے، یہ بھی ان کی تسبیح ہو رہی ہے. تو ہر کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے وہ بھاگ رہا ہے اللہ کی کائنات میں. اور دیکھیے آج بھاگتے بھاگتے ہماری بھی عمریں کتنی ہو گئی، کتنے سال کے ہو گئے آپ؟ تو یہ زندگی بھی، یہ اتنے سال بھی گزرتے جا رہے نا، جو گزرتے جا رہے بھاگ رہے. اور یہ اللہ کی طرف جانے کا سفر ہے جس میں دوڑے چلے جا رہے ہم، اور ہر کوئی اللہ کی طرف ملاقات کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے. تو قرآن میں ہے نا، وہ نجم ہوا شجر ہوئی سجدان، سجدہ ریز ہیں، ہر چیز نے سرنڈر کیا ہے. آپ یہ دیکھیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز ایٹم سے بنی ہے. ایٹم کے اندر کیا ہے؟ نیوکلس کے گرد گھوم رہے ہیں نا، الیکٹرون پروٹون یہ گھوم رہے ہیں. ہاں اب دیکھو ہر چیز کے اندر اس کا مطلب حرکت ہے، ہر چیز بچھی ہوئی ہے اور جیسے رب چاہتا ہے ویسے کر رہی ہے. آسمان کو رب نے اوپر کھڑا کیا نا، وہ اوپر کھڑا ہے، اسی میں خوش ہے وہ. زمین کو نیچے بچھا دیا، پیروں کے نیچے روندی جا رہی ہے روز، وہ خوش، اسی میں خوش ہے، وہ سر جھکائے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، دیکھو کیسے ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، پھر کیا تم نہیں کرو گے؟ کیا تم نہیں بچ جاؤ گے؟ انسان سوچتا ہے اس کے حکموں کے آگے جھک گیا بچ گیا تو پتہ نہیں میں اکیلا ہو جاؤں گا، لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، پھر وہ کیا کہیں گے. نہیں، تمہارے ساتھ تو ساری کائنات ہے، دیکھو ساری کائنات ہی تو بچھی ہوئی ہے. اکیلے تو تم تب ہوگے جب اس کے حکموں سے الٹ چلو گے، کیونکہ ساری کائنات ایک طرف چل رہی، ساری کائنات کس میں چل رہی؟ اوبیڈینس میں. تم الٹ چلنے لگتے ہو تو کائنات کے ساتھ تو کوآرڈینیشن نہیں ہوئی تمہاری. ٹھیک ہے، تو ایک معنی کیا ہے اس طرح سے کہ ہر ایک چیز اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے، یہ ہے اس کی تسبیح، یہ ہے وہ اپنے زبان حال سے تسبیح کر رہی ہے، یعنی اس کا حال بتا رہا ہے کہ وہ تسبیح کر رہی ہے. نمبر ٹو تسبیح کیا ہے؟ زبان قال سے، قال قالا کہتے ہیں نا، کہا اس نے، زبان قال سے یعنی بول کے تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز بول کے تسبیح کر رہی ہے. داؤد علیہ السلام نے جب تسبیح کی تھی، تسبیح کیا کرتے تھے، اپنی زبور کو پڑھا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں تسبیح کرتی تھی؟ پہاڑ بھی، پرندے بھی ہوا میں کھڑے ہو جاتے تھے، تسبیح کرتے تھے. دیکھو تم دائیں دیکھو تسبیح ہے، بائیں دیکھو تسبیح ہے، اوپر دیکھو تسبیح، نیچے دیکھو تسبیح، آگے پیچھے تسبیحات ہو رہی ہیں، تم تو تسبیحات میں گھرے ہوئے ہو انسان، کیا پھر تم نہیں تسبیح کرو گے؟ دیکھو سب لگے ہوئے ہیں، سب مصروف عمل ہیں. حالانکہ آپ غور کریں، سب چیزوں کے مزاج مختلف، شکلیں مختلف، رنگ مختلف، لیکن سب ایک ہی مقصد پہ چل رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اس کی تسبیح. اس نے حکم دے دیا، تسبیح کا بس کر رہے ہیں. اور ایسی بے مثال تسبیح ہے، مجال ہے کہ کوئی کسی وقت اس سے یعنی دور ہو، یا اس سے نافرمانی کرے، یا اس کو چھوڑ دے، कि एक दूसरे से ना टकराते हैं, ना एक दूसरे की बाउंड्रीज के अंदर दखल अंदाजी करते हैं, ना सूरज चांद को जाके पकड़ लेता, ना चांद सूरज से आगे निकलने की कोशिश करता। कितनी प्यारी उन्होंने तस्बीह करी हुई, इताअत की हुई। उस इंसान को अल्लाह ताला क्या समझा रहे हैं? देखो सब झुक गए, सब, तुम फिर क्यों सर उठा रहे हो? और ये तस्बीहात हमें कुरान से भी इसकी दलील मिलती है और हदीस से भी मिलती है। हमने सूरह बकरा में पढ़ा था, व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, पत्थरों से मेमे से भी कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, पत्थरों में से भी फट पड़ते हैं, उनसे नहरें निकल पड़ती हैं, उनसे चश्मे जारी हो जाते हैं। तो क्या इनके अंदर इसका मतलब कोई शऊर है तो फिर करते हैं ना। तो फिर अल्लाह ताला सूरह इसरा में फरमाते हैं, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिह बिहम्दी, हर चीज अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करती है, हर चीज। और फिर सूरह हज में अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम तरा अल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी व शम्सु वल कमर, क्या तुमने नहीं देखा सजदे में हर कोई जो आसमानों में और जो जमीन में और सूरज और चांद अलग से भी बताए गए, ना सिर्फ तस्बीह करते हैं, सजदा रेज हैं, झुके हुए हैं उसके सामने। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं मक्का के एक पत्थर को पहचानता हूं जो नबूवत के ऐलान से पहले मुझको सलाम करता था, और मैं उसको अब भी पहचानता हूं। ये मुस्लिम और तिर्मिजी की रिवायत है, फिर बुखारी और मुस्लिम में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ओहद पहाड़ जाहिर हुआ तो आपने फरमाया, ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता और हम इससे मोहब्बत करते। तो मोहब्बत एक जज्बा है जो कि हम सोचते हैं जिंदा चीजों के अंदर होता है, डेड जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनको हम नॉन लिविंग कहते हैं, तो उनके अंदर तो हम कोई हिस नहीं समझते ना, हमें तो नहीं लगता कि ये कुछ महसूस करते हैं या ये कुछ है या कुछ हमें देख रहे हैं ये भी, या कोई नहीं, इनके अंदर भी हमारी कोई रिकॉर्डिंग हो रही है या ये भी उस दिन कोई गवाहियां देंगे। अल्लाह ताला ने तो फरमाया सूरह जिलजाल में कि जमीन भी गवाही देगी और खबरें सुनाएगी उस दिन। तो इसका मतलब है कोई इनके अंदर कोई हिस है, डोंट थिंक कि ये बिल्कुल डेड है, इनके अंदर कोई कुछ इनको पता आता ही नहीं है, और हम जो मर्जी करते रहे, ये सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे, उस दिन गवाहियां देंगे। इस जानवरों को हम समझते हैं ये भी ऐसे ही पागल से, इनको क्या पता, अकल तो सारी हमारे अंदर। तो देखें एक दिन ये रिवायत है बुखारी की और मुस्लिम की है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा फरमाते कि हमें सुबह की नमाज पढ़ाए, फिर लोगों की तरफ मुंह करके फरमाया, एक आदमी एक गाय लेके जा रहा था, जब वो थक गया तो वो गाय पे सवार हो गया और उसको मारा। गाय ने कहा, मैं इसलिए पैदा नहीं की गई, मैं सिर्फ जमीन में हल चलाने के लिए पैदा की गई हूँ। तो लोगों ने कहा, सुभान अल्लाह, क्या गाय बातें करती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और अबू बकर और उमर इस पर ईमान लाते। उस वक्त हालांकि अबू बकर सिद्दीक और उमर वहां पे मौजूद भी नहीं थे रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन आपने ये फरमाया क्योंकि अगर वो होते भी तो इस पे ईमान लेकर आते। तो यानी इसका मतलब है कि ये इन चीजों में एक शऊर जरूर मौजूद है। और एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हीरा पे चढ़े थे तो उसकी एक चट्टान हिलने लगी, तो आपने फरमाया, पुरसकून हो जा, तुझ पे नबी है या सिद्दीक या शहीद है। अबू बकर उमर और उस्मान अली तलहा जुबैर हीरा पहाड़ पे थे और उसकी चट्टान हिल रही थी, ये सही मुस्लिम में। इसी तरह हजरत अली फरमाते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का के अतराफ में जा रहे थे, मक्का के पहाड़ों और दरख्तों के दरमियान, आप किसी दरख्त और पहाड़ से नहीं गुजरते थे मगर वो कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तिर्मिज़ी में दारमी में ये रिवायत है। फिर इसी तरह आपको वो मशहूर रिवायत का पता होगा, बुखारी में भी उसका जिक्र है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर बनाया गया था, जब नया मिंबर बनाया गया तो जो पुराना मिंबर था वो खजूर के तने का था, एक सतून की तना था, खजूर के तने का। तो तना, तो तना क्या होता है, जो उसका ट्रंक होता है उसका दरख्त का, तो अब वो तो एक तरह से डेड ही हुआ ना। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास से गुजर के नए मिंबर पे चले गए तो वो सतून परेशान हो गया और वो रोने लगा, और इस तरह रो रहा था जैसे ऊंटनी रोती है, इस तरह रो रहा था बिलक बिलक के जिस तरह होते हैं, और पूरी मस्जिद में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, सहाबा ने बाकायदा उसकी आवाज सुनी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर के आए, उसको गले लगाया, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसे बच्चे हाँ हाँ करके करके फिर आहिस्ता आहिस्ता चुप होते हैं ना, उनकी सिसकियां फिर भी निकलती रहती हैं, जब बहुत ज्यादा एकदम रोते हैं तो फिर उसके बाद थोड़ा उनको टाइम लगता है ना چپ ہونے میں. اس کو اتنا دکھ تھا کہ میرے پاس نہیں آپ کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ. تو یہ پتھروں میں, درختوں میں, حیوانوں میں, جن میں آپ سوچیں ان میں تو بولنے کی طاقت نہیں, ان میں کچھ نہیں. دیکھیں ان احادیث سے ثبوت ملتا ہے, یہ نہ صرف بول سکتے, سلام عرض کرتے تھے. تو پھر کیا اللہ کی تسبیح نہیں پڑھتے ہوں گے؟ اس کا مطلب ان کو پتا تھا یہ اللہ کے رسول ہے. سبحان اللہ. اور ایون یہ نہیں, بخاری کے اندر یہ بھی ہے, عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے کہ پانی کم ہو گیا, تو آپ نے فرمایا جتنا بھی پانی ہے وہ لے آؤ, ہم ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لے. آپ نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا, فرمایا اللہ کی برکت, اللہ کی برکت مبارک اور پاک کرنے والے پانی کی طرف آؤ. اور بے شک کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو رہا تھا, اور جس وقت کھانا کھایا جاتا تھا تو ہم کھانے کی تسبیح سنتے تھے. یعنی آپ یہ اندازہ کریں کھانے کی تسبیح. اور کھانے کی تسبیح کے بارے میں کئی روایات آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنوائی وہ کھانے کی تسبیح. اس سے نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ سب چیزیں. اسی طرح پتھروں کی تسبیح, اس کی بھی روایت آتی ہے کہ پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں. اب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ کے خوف سے وہ پھٹ پڑتے ہیں, ظاہر ہے ان کے اندر ایک شعور تو ہے نا. یہ ماننی بات کیسے اتنی مشکل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ تسبیح کا نہیں ہمیں سمجھ آتی, کیسے ہو سکتا کہ وہ تسبیح کریں؟ نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا, زبان حال سے بھی کرتے ہیں, قال سے بھی کرتے ہیں, دونوں طرح سے کرتے ہیں. اور بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے تھے اور طعام کی تسبیح سنتے تھے, یعنی کھانے کی تسبیح ہم سنا کرتے تھے. اور پھر حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنکریوں نے تسبیح پڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور صحابہ کرام کو سنوائی وہ تسبیح باقاعدہ. اور صحابہ فرماتے ہیں ایسی آواز آ رہی تھی جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے نا, اس طرح سے آواز آ رہی تھی. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی اور سواریوں پر سواروں کو دیکھ کے فرمایا سلامتی کے ساتھ سواریوں پر سوار ہو اور ان کو سلامتی کے ساتھ چھوڑو, اور راستوں اور بازاروں میں اپنی سواریوں کو باتیں کرنے کی کرسیاں نہ بناؤ. یعنی ایسی باتیں کرنے کے لیے تو جیسے ہم چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں, صوفے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے اوپر بیٹھ کے تو باتیں کرتے رہے. سنو, بہت سی سواریاں اپنے سواروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور ان سے زیادہ افضل ہوتی ہیں, کیونکہ جو بیٹھنے والا ہے اس کو تو اللہ کا ذکر یاد بھی نہیں ہوتا اور سواری ذکر کر رہی ہوتی. ہم اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہوئے کبھی سوچتے ہیں کہ یہ ہماری گاڑی چاہے لوہے کی بنی ہوئی ہے, ہر چیز جب تسبیح کر رہی ہے یہ بھی تسبیح کرتی ہے, اور میں اس میں بیٹھی ہوں اور مجھے نہیں یہ یاد ہے کہ میں نے اللہ کا ذکر کر کے بیٹھنا. جب فرما دیا گیا کہ وہ ام من شیئن لا یسبح بحمدہ, کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو حمد کے ساتھ نہ تسبیح کرتی ہے, کوئی ہے ہی نہیں. تو چاہے گاڑیاں ہوں, چاہے ہماری اور کوئی چیزیں ہوں, سب تسبیح کرتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے, ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چونٹی نے کسی نبی کو کاٹ لیا تو انہوں نے چونٹیوں کی پوری بستی کو جلانے کا حکم دے دیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کو تو صرف ایک چونٹی نے کاٹا تھا اور آپ نے اللہ کی تسبیح کرنے والی پوری مخلوق کو ہلاک کر دیا. سبحان اللہ. یعنی وہ اپنے بلوں میں بھی تسبیحیں کرتی ہیں. اللہ اکبر. تو ان ساری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساری مخلوق دیکھو کیسے تسبیح میں لگی ہوئی ہے, کیسے اللہ کی حمد بیان کرتی ہے, اور حتیٰ کہ جو پرندے ہیں وہ بھی صف باندھے ہوئے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اور پرندوں کو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا جبکہ آسمان اور زمین کی ساری مخلوق کا ذکر کر دیا گیا تھا؟ تو پھر کیوں ان کا ذکر الگ سے آیا؟ شیر اور بلی اور کسی اور چیز کا تو ذکر الگ سے نہیں آیا, پرندوں کا کیوں آیا؟ اس لیے کہ اوپر والے اوپر تسبیح کر رہے ہیں, نیچے والے نیچے تسبیح کر رہے ہیں, اور ایک وہ ہے جو بالکل درمیان میں تسبیح کر رہے ہیں, فضاؤں میں تسبیح کر رہے ہیں, اڑے چلے جا رہے ہیں اور تسبیح کر رہے ہیں. وہ ہواؤں کے زور پہ جب ایسے ہی اڑ کے جا رہے ہوتے نا, آج جب ہم نے برڈز دیکھنے تو ہم نے یہ سوچنا ٹھیک ہے کہ یہ اڑ رہا ہے اور یہ تسبیح کر رہا ہے. کہ اللہ نے اپنے قرآن میں فرما دیا تو تسبیح نہیں بھول رہا. ہم تو ایک کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں تسبیح نہیں یاد رہتی کہ ہم نے تسبیح کرنی ہے. کھانا پکا رہے ہیں تو تسبیح نہیں یاد, برتن دھو رہے ہیں تسبیح نہیں یاد, ڈرائیونگ کر رہے ہیں تسبیح نہیں یاد, کیونکہ ہم یہ جو کر رہے ہیں تو یاد ہی نہیں رہا. وہ اڑ بھی رہا ہے اور ساتھ تسبیح بھی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ صافات خاص طور پہ فرمایا صفے باندھ باندھ کے تسبیح کرتے ہیں. سبحان اللہ, دیکھو کہ آسمانوں پہ بھی ان کی صفے ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کبھی ایک ساتھ کیسے اڑ رہے ہوتے ہیں؟ رائٹ کو جاتے ہیں تو سارے ہی رائٹ کو چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چار ایک طرف جا رہے ہیں تو پانچ دوسری طرف چلے جائیں. گروپس میں اڑتے ہیں جب تب بھی تسبیح کرتے ہیں, سبحان اللہ. اور پھر دیکھیں ان کی صفیں کتنی پیاری ہیں. ہمیں تو وہ بیچارے لائنیں لگا لگا کے بھی مسجدوں کے اندر جائیں, نماز بچھا کے, اور اس طرح نشان بھی لگے ہوتے ہیں تب بھی نہیں. ہمیں آج تک اتنی عمریں ہوں گی صف نہیں بنانی آئی, کوئی کدھر کھڑا ہوا ہے کوئی کدھر کھڑا ہوا ہے, اتنے اتنے گیپ ہیں اندر, کوئی آگے ہے تو کوئی پیچھے ہے, کہہ کے بھی تھک گئے ہیں لیکن صف نہیں درست کرنی آئی. لیکن ان کو دیکھیں سبحان اللہ کہ آسمان میں کون سی ایسی صفیں بچھی ہوئی ہیں, کون سی ایسی روڈز کے نشان ہیں, کون سے ایسے راستے بنے ہوئے ہیں, ٹریک بنے ہوئے ہیں کوئی, کہ بالکل بیلنسڈ کیسے صف کے اندر اڑ رہے ہوتے ہیں. کبھی غور کریے گا جب یہ اڑتے ہیں. تو ان کو بھی کس نے بتایا, کس نے یہ سکھایا, ان کو کون یہ تسبیح بتا کے بھیجا کس نے؟ یہ اللہ ہی ہے. اور وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں. اللہ اکبر. اب کہ جب بھی ہم کہیں سیر کے لیے باہر جائیں تو ضرور سوچیے گا کہ یہ ہر چیز تصویر کریں. درختوں کو دیکھیں, سڑک کو دیکھیں, پتھروں کو دیکھیں, مٹی کو دیکھیں, اس کے ذروں کو دیکھیں, سوچیں کہ یہ ساری کائنات تصویر کر رہی ہے. اگر یہ سب تصویر کر رہے ہیں تو میری آواز کیوں نہیں ہے ان کی تصویر میں شامل؟ ہاں, اور آپ نے کبھی سنی ہے صبح سویرے جو یہ پرندوں کی آواز ہوتی ہے تسبیح کی؟ اصل میں ہم اتنی آرٹیفیشل لائف میں آبادی ہو گئے, کمرے بند, گھر بند, کوئی آواز نہ باہر کی اندر آتی ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نیچر میں نکلیں تو جو صبح کی پرندوں کی آواز ہوتی ہے وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے, انسان کو اتنا اٹریکٹ کرتی ہے. یہ تسبیح ہو رہی ہے اللہ کی, ہے نا؟ تو یہ بات جب قرآن سے پتہ چلتی ہے تو کتنا اور بھی لطف آتا ہے. اور پھر جو صف بندی ہے یہ بتا رہی ہے کہ یعنی وہ کتنے جڑ کے رہنے والے ہیں, الگ الگ نہیں ہیں ان کے کام, کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر, جس کی جو مرضی ہے. دیکھو کیسے آرگنائزڈ ہے اللہ تعالیٰ, ان کے ذریعہ ہمیں سب کو آرگنائزیشن سکھا رہا ہے. تمہیں بھی آرگنائزڈ ہونا ہے اپنی عبادت میں, تو تمہیں بتایا ہی کہ تم نے آرگنائزڈ ہو کے صفے باندھنی ہے. تم اللہ تعالیٰ کو صف میں نماز پڑھنا, جماعت کی نماز پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے مردوں کے لیے, تو صف بندی کو تم بھی سیکھو ان سے. اور صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ اپنے ہر کام میں آرگنائزڈ ہو جاؤ. اللہ اکبر. ابو ثابت سے روایت ہے کہ ابو جعفر کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو یہ چڑیاں کیا کہتی ہیں جب سورج نکلتا ہے اور اس کے نکلنے کے بعد؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا. انہوں نے کہا وہ اپنے رب کی تسبیح کرتی ہیں اور سوال کرتی ہیں آج کے دن کی روزی کا, اللہ سے روزی مانگتی ہیں. سبحان اللہ, سب ہی تسبیح کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قد علم صلاته وتسبيحه. سبحان اللہ, سب کو پتہ ہے اپنی نماز کا بھی طریقہ, کیسے انہوں نے نماز ادا کرنی, یعنی اپنی عبادت کا طریقہ بھی اور اپنی تسبیح بھی. اور پھر یہاں پہ تسبیح سے مراد ہم دونوں ہی چیزیں لے لیں گے کہ یعنی اپنی زبان سے جیسے انہوں نے ذکر کرنا ہے نا, وہ بھی ہم کو پتہ ہے کہ کیسے ہم نے کرنا ہے. اور جیسے انہوں نے کام کرنا ہے کہ سورج کو سکھا دیا گیا کہ تم نے اس طرح سے نکلنا ہے, اس طرح سے غروب ہونا ہے, ادھر اپنے مدار میں جانا ہے, یہ تمہارا ٹریک ہے, تم نے اسی کے اندر رہنا ہے, اتنی تمہاری سپیڈ ہوگی, اتنی تمہارا یہ کام ہوگا, یہ سب چیز اس کو بتا دی گئی ہے. وہ تیزی سے اسی طرح حرکت کر رہا ہے. یہی اس کی تسبیح ہے نا, کہ جس کام میں اللہ نے لگا دیا وہ اس میں لگا ہوا, بس نو آبجیکشن, نہیں نہ کوئی چوچ رہا ہے. تو یہ ہر ایک کو پتا ہے، ہر ایک کو سکھا دیا گیا. تو ہمیں اب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی ہے اور سب کو پتا ہے، سب جانتے ہم نے کیسے کیسے تسبیح کرنی ہے. تو یہ تسبیح کا مطلب ایک طرح سے پتہ ہے کیا ہے؟ کہ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری بات میں کوئی نقص نہیں، کیونکہ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ سین با ہا سے نا، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، کہ اس کو ہر نقص، ہر عیب، ہر کمی، ہر کمزوری سے پاک بیان کرنا. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں یہ ایک تسبیح ہے. یہ تسبیح کیا ہے؟ کہ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کمی، ہر ایک فلو سے، ہر ایک ویکنس سے پاک بولتے ہیں. جو چیز بھی اس کی شان کے خلاف ہے اس سے پاک کہتے ہیں ہم. تو یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ جو چیز تیری شان کے لائق نہیں ہے اللہ تو اس سے پاک ہے. دوسرے الفاظ میں جب تسبیح کی جاتی تو تسبیح کرنے والا کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تیرا، اس کا مطلب ہر فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، ہر حکم بالکل ٹھیک ہے، کسی چیز میں کوئی نقص ہے ہی نہیں. یہ تو یہ انسان ہے نا جو کہتے ہیں کہ نہیں اس چیز کے اندر یہ نہیں صحیح، اس کے اندر وہ نہیں صحیح. یہ فیصلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ صحیح نہیں ہے آج کے لیے. یہ مگر پوری مخلوق دیکھیں کہہ رہی ہے ہر فیصلہ رائٹ ہے، کس چیز میں نقص ہے ہی نہیں. اور انسان تم نقص نکالتے ہو، فلوز اور کمیاں نکالتے ہو، آبجیکشن کرتے ہو، اور علم سب رکھتے ہیں. سب اس کا مطلب ایجوکیٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دی وہ علم رکھتے ہیں. سب کے پاس علم ہے، پہاڑوں کے پاس علم ہے، درختوں کے پاس علم ہے، کیڑوں کے پاس علم ہے، شہد کی مکھی کے پاس علم ہے، مٹی کے ذروں کے پاس علم ہے، ایٹم کے پاس بھی علم ہے، وہ بھی الٹا نہیں گھومنا شروع کر دیتی، اینٹی کلاک وائز اس کے اندر ایک موشن ہو رہا ہے. سب عبادت کے طریقے جانتے ہیں، لیکن افسوس ہے انسان کے اوپر وہی نہیں جانتا میری صلات کیسی ہے، کیسے پڑھنی ہے میں نے، میری تسبیح کیسی ہونی چاہیے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں فلاں اتنا پڑھا لکھا ہے، اتنی اس کے پاس فلاں جگہ کی ڈگری ہے، وہ تو اتنا ایجوکیٹڈ، آپ کو کیا پتا کتنا کوالیفائڈ ہے یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ فلاں ہے. مگر اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا بنانے والا کون، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اس کی تسبیح کیسے کرنی، اس کو اپنی نماز کا نہیں پتا، وہ اپنے رب کو بھلا بیٹھا ہے، اس کو اس کے آگے جھکنے کا پتہ نہیں ہے، تو وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ جاہل ہے، بے علم ہے. اس لیے کہ رب نے فرما دی یہ تو سارے علم رکھتے ہیں اس بات کا، اور اس کو اتنا بھی علم نہیں جتنا جانوروں کو علم ہے، جتنا پرندوں کو علم ہے، جتنا بے جان پتھروں کو علم ہے. ہم اس کو کیسے ہائیلی کوالیفائیڈ اینڈ ایجوکیٹڈ کہہ سکتے ہیں جس کی اتنی بھی کوالیفیکیشن نہیں جتنی ان کو ہے جن کو ہم نان لیونگ تھنگس کہتے ہیں. کیا پڑھا لکھا ہے پھر، اور ہم متاثر ہو کے نڈھال ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ، اگر عام زندگی میں ہمیں یہ نہیں ان کی تسبیح سنتی نا، ہمیں لگتا ہے یہ خاموش ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ خاموش نہیں ہے، نمازیں اور اپنی تسبیحات کر رہے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پھر تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کریم سے، پھر تم کیوں اس کو اس سے منہ موڑے ہوئے، تو کدھر جا رہا ہے، تم ہی پیچھے رہ گئے، کیا تمہارے بس میں نہیں تھا اپنے مالک کی صفات کا علم حاصل کرنا، تمہیں عقل اس نے کس کام کے لیے دی تھی، ابھی تک تمہارے اگر شکوک و شبہات نہیں دور ہو رہے، غلط فہمیاں نہیں دور ہو رہی، ابھی تک اگر تمہارے اندر یہ ہے کہ یہ نہیں صحیح اور وہ نہیں صحیح. پرندوں کے پاس تو اتنی عقل نہیں تھی، پھر بھی دیکھو انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا، وہ اس کا ایک ایک اشارہ جانتے ہیں، اس کی طرف سے دیا ہوا الہام انہوں نے جان لیا اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اور تمہارے پاس تو اپنی بھی عقل تھی، وہی کا بھی علم آیا، سب کچھ حاصل کر کے بھی تم کتنے جاہل رہے، جبکہ انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ عقل رکھنے والی مخلوق بنایا. اللہ اکبر. اور بھی دیکھیں، کوئی پرندہ نہیں بھولتا، کوئی مخلوق نہیں بھولتی کہ وہ بھول ہی جائے, او ہو میں نے تو تسبیح کرنی تھی, او ہو میں نے تو اپنی نماز پڑھنی تھی. پرندہ بھی کھا بھی رہا ہے, گھونسلے بھی بنا رہا ہے, اڑ بھی رہا ہے, پھر بھی وہ تسبیح کر رہا ہے. ساری کائنات اپنے کام بھی کر رہی اور تسبیح بھی کر رہی. پھر دیکھیں انسان کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ سب سے پیچھے رہ جائے. اس کے بعد ہماری تسبیح کتنی ہونی چاہیے. ہم نے شہد کی مکھی کے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کیسے وہ اللہ کے راستے کے اندر نکلتی ہے, اس کو الہام ہوتے ہیں, وہ کیسے حال میں پڑھ لیا ہوا ہم نے نا کہ کیسے وہ جو شہد کی مکھی کس طرح اللہ کے راستوں پہ چلتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سکھایا ہوا ہے اس طرح کرتی ہے. اتنی سی مخلوق اور اتنا کچھ جانتی ہے. اور واللہ علیم بما یفعلون, اور اللہ جانتا ہے جو بھی وہ کر چکے ہیں کر رہے ہیں. انسان اور جنوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں تو میں نے اپنی عبادت کے لیے ہی بنایا تھا, تم بھول گئے اور دیکھو باقی سب کیسے جھکے ہیں. تمہارا تو مقصد ہی یہ تھا اور تم ادھر ادھر کہاں گم ہو گئے. اور ان کی ہر تسبیح کو اللہ جانتا ہے, جو کچھ وہ کر رہے ہیں, جو حرکت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں. تو ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے. جو نئی نماز پڑھتے نہ اس کا طریقہ جانتے ہیں, وہ جانے تاکہ کم از کم دیکھو اگر آپ اس طرح سے کسی کو سمجھائیں کہ دیکھو ساری کائنات اپنی اپنی نماز پڑھ رہی, پہاڑوں کی نماز ان کا سایہ ہے, کیسے قیام میں کھڑے ہوئے ہیں, ہر ایک کا سایہ اس کا سجدہ ہے. کوئی قیام میں کھڑا ہوا ہے, پھر جو چوپائے کھانا کھاتے ہیں سر کو جھکاتے ہیں, یہ ان کا رکوع ہے. کوئی کس طرح سے نماز پڑھا ہے, جس طرح سے بھی اللہ نے اس کو سکھایا ہے. ضروری نہیں کہ ہماری طرح کی نماز سارے پڑھ رہے ہیں, جیسا بھی اس کو طریقہ سکھایا ہے وہ اپنے اپنے مطابق جس کے جو ہیں. واللہ عالم, اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے کہ ان کی نمازیں کیسی اور ان کی تسبیحات کس طرح سے وہ کر رہے ہیں, مگر جیسے بھی سکھائی کر تو رہے ہیں نا. تو اس طرح سے بچوں کو اور ان کو سب کو اس آیت کے ذریعے سکھائیں کہ دیکھو نماز پھر ہم کیوں نہ پڑھیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. اس بادشاہت کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے, اللہ ہی کا اقتدار ہے, اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ جو بھی آسمانوں اور زمین میں. تو پھر بتائیں, یہ ایک سوال ہے کہ مثلا ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے, چھوٹا سا ہی ملک ہے زمین کا, اس ملک میں پھر حکم کس کا چلتا ہے, بادشاہ کا یا لوگوں کا؟ بادشاہ کا چلتا ہے نا. تو جو اس پوری کائنات کا بادشاہ, یہاں پہ حکم کس کا چلنا چاہیے, میرا اور آپ کا یا اس کا؟ اور یہ تو دنیا کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے تو نہ کچھ پیدا کیا ہوتا ہے نہ کچھ ہے, بس ایک اقتدار کرسی سنبھالی ہوتی. اس نے تو سب پیدا کیا, سارا نظام چلا رہا ہے, سب کچھ اس کی ملکیت ہے, حکم پھر کس کا چلے گا؟ یہ تو ہم فیصلہ کر لینا. اچھا پھر آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے انس میں کیا ہم بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ آسمان اور زمین سب اس کی ملکیت ہیں, جو کچھ انس کے اندر ہے وہ اس کی ملکیت ہے, تو ہم بھی آتے ہیں یا نہیں؟ ہم بھی آتے ہیں, تو ہمارے پر کس کا حکم چلے گا پھر؟ پھر دوسرے یہ کہ ہم جس زمین کے اوپر رہ رہے ہیں اس پہ بادشاہت کس کی ہے؟ اسی کی ہے. یہاں تو ہم پھر یہاں سے نکل جائیں, کس کوئی ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں پہ اس کی بادشاہت نہ ہو تاکہ میں اپنی مرضیاں کر سکوں, میری اپنی بادشاہت ہو, وہ جگہ کہیں سے لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا سورہ رحمان میں جن و انس کو کہ اگر تم تنفذوا من اقطار السماوات, اگر تم یا معاشر الجنی والے انس کو کہا, جن و انس کے گروہ کو, کہ اگر تم چاہو کہ تم نکل جاؤ زمین اور آسمان سے تو نہیں نکل سکتے, اس میں بڑا زور چاہیے, نہیں نکل سکتے یہاں سے. تو کہاں جاؤ گے پھر؟ زمین سے نکل کے کہیں جانا چاہتے؟ جاؤ پھر, کہیں اور ٹھکانہ اپنا ڈھونڈو پھر، کیونکہ یہ تو اس کی ملکیت ہے بھائی، بات ہی ختم ہو گئی. اس میں شرک کی بھی تردید ہو گئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کے اوپر جو بھی اس نے حکم دیا اس میں جو کوئی رکھنے نکالتا ہے، نقص نکالتا ہے، یا کہتا ہے کہ یہ نہیں اور میں نے نہیں ماننا یہ، وہ پھر سوچ لے بھائی تم کہاں رہ کہاں رہے ہو، کس کے ملک میں رہ رہے ہو. پھر وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. مصیر ہوتی ہے لوٹنے کی جگہ، جب لوٹنا اس کی طرف ہے تم کتنی دور بھاگ جاؤ، تم جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، اس کے بعد لوٹنا کس کی طرف ہے، واپس کدھر جانا ہے؟ اللہ کی طرف. پھر اس کو کیا جواب دو گے، پھر مرضیاں کیسے کر سکتے ہو؟ اس زمین و آسمان کا بادشاہ کوئی اور نہیں ہے، صرف اللہ ہے. پھر اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ پھر سرکشی چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ پھر اس کے مقابلے میں کیوں آتے ہو اپنی باتیں لے کے، اس کی بات کے مقابلے میں اپنی بات رکھ دیتے؟ اور پھر یہ بتاؤ کہ تمہیں اور پھر پناہ کہاں ملے گی؟ آسمان اور زمین تو اس کے ہیں، پھر دیکھو تم کوئی اور آسمان ڈھونڈو، کوئی دے گا تمہیں پناہ؟ کوئی اور زمین لے کر آؤ، کوئی ہے زمین ایسی جہاں اس کی حکومت نہ ہو؟ بار بار قرآن یاد کراتا ہے واپس جانا ہے، واپس جانا ہے، واپس جانا ہے، کتنی بھی دور چلے جاؤ نا واپس جانا ہے تمہیں، واپس جانا ہی ہمیں یاد نہیں رہتا. اور پھر واپس جس کی طرف جانا اسی سے بھاگتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الی اللہ المصیر، بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا، اسی کے لیے اس جان کو گھلانا ہے، اس کو لگانا ہے اس کے لیے، کیونکہ ہم اس کی زمین پہ رہتے ہیں، ہم اس کے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اسی کی طرف واپسی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال سے یہاں پہ اپنی قدرت کا فرمایا. ایک مثال تو یہ دی پرندوں کی اور جو آسمان اور زمین میں ان سب کی، ایک اور مثال سے دکھایا کہ دیکھو ان چیزوں سے تم اپنے رب کو پہچانو، ان نشانیوں میں غور کرو. فرمایا الم ترا، کیا تم نے غور نہیں کیا، یعنی تم نے دیکھا نہیں کا مطلب کیا، غور و فکر نہیں کیا. ان اللہ یزجی صحابا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادل، بادلوں کو ہانکا جاتا ہے، اللہ نے اپنے فرشتے مقرر کیے ہوئے جو ان کو ڈرائیو کرتے ہیں، ہاں کھان کے لے کے جاتے ہیں. ثم یؤلف بینہ، پھر ملاپ ڈالتا ہے ان کے درمیان، ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. ایک ایک بادل کچھ نہیں کر سکتا، دیکھا آپ نے بادل کیسے آپس میں جڑے ہوتے ہیں. ثم یجعلہ رکاما، پھر تہ بتہ ان کو کر دیتا ہے. اچھا بادل، آپ جہازوں میں کبھی جائیں تو اتنے بادل ہوتے ہیں، اتنے بادل ہوتے ہیں جہاں پہ کہیں بارش وغیرہ ہو رہی ہو کہ نیچے تہوں کی تہیں بادلوں کی نظر آ رہی ہوتی. فطر الودقہ یخرج من خلالی، پھر تم دیکھتے ہو بارش کے قطروں کو نکلتا ہوا اس کے اندر سے، ان بادلوں کے بیچ میں سے نکلنا ہے، جو تہ بتہ بادل ایسے ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک لگے ہوئے پائلا پوئے میں، ان کے اندر سے بارش کے قطرے نکلتے جا رہے ہیں. وہ یونزل من السماء من جبال، اب یہاں تک بارش کی بات ہوئی اور پھر اب اولوں کی بات ہے، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے، من جبال ان پہاڑوں سے. پہاڑوں کا مطلب کیا ہے، یعنی بڑے بڑے ٹکڑے جو بادلوں کے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کبھی جب جیسے ایک طرف سے گھٹا اٹھتی ہے، مشرق سے مثلاً اٹھی ہے گھٹا، تو کیسی وہ لگتی ہے، جیسے کہ اتنے بڑے پہاڑ کھڑے میں ایسے ہی لگتے ہیں. اسی کو یہاں پہ جبال کہا گیا، کہ پہاڑوں کی طرح آسمان وہ اتارتا ہے آسمان سے، پہاڑوں کی طرح کے یعنی بادل پیا اس میں، یعنی آسمان میں ہوتے ہیں کھڑے بھی. مم برا دن، اولے نکالتا ہے اس سے. فیصیب بھی من یشا، پھر پہنچاتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے، یعنی وہ اولے جس کے اوپر اللہ چاہتا ہے اس کے اوپر گرتے ہیں. وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ، اور پھیر دیتا ہے اس کو جس سے وہ چاہتا ہے، ان سے ہٹا دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے. کسی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں ایک دم اولے پڑے ہوتے ہیں، آپ کی گاڑی ہائی وے پہ آگے جاتی ہے تو آگے اولوں کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوتا، آگے بارش ہوتی ہے اس سے آگے جاتی ہے تو آگے بالکل ہی خشک ہوتا ہے. انسان پھر حیران ہوتا ہے کہ دیکھو ابھی جیسے کہ جیسے ایک جگہ سے بارش سے نکل کے آپ امبریلا کے نیچے آ گئے، ایسے لگتا ہے بالکل خشک. تو انسان دیکھے کتنے بڑے بڑے نظام چل رہے ہیں، بارش کا نظام چل رہا ہے، اب سائنس میں وہ پڑھاتے ہیں واٹر سائیکل اور کس طرح سے یہ سارا اولوں کا، برف کا، بارش کا نظام چلتا ہے، کون چلا رہا ہے؟ کچھ سوچتے نہیں انسان، اتنا بڑا نظام، کون ان بادلوں کو لے کر آ رہا ہے، کتنا، اگر آپ اس سسٹم کو سمجھیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان یہ سارا، اس کو ذرا سٹڈی کرے، کیونکہ لیکن یہ سٹڈی بھی آپ کی ایک عبادت ہے. سعید بن مسیب سے کسی نے پوچھا تھا، کون سی عبادت افضل ہے، کون سی عبادت افضل ہے؟ فرمایا، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا. یہ ہے کہ آپ اس کو سٹڈی کریں، غور و فکر کریں اس میں، اور اس کے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا. یہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں گے سائنس کی بک پڑھا رہی، سائنس نہیں، یہ تو قرآن ہے. وہ قرآن میں اللہ کی مخلوق کو ہی تو دکھایا جا رہا ہے، یہ اللہ کی مخلوق سے ہم اللہ کو پہچانیں گے. رام کہتے ہیں یہ تو دنیاوی علم ہے، یہ دنیاوی کہاں سے آ گیا؟ یہ جو اللہ کی مخلوق ہے وہ تو اسی سے تو رب کو پہچاننا ہے. جتنی سائنسز ہیں، جتنی یہ سارے علوم ہیں، یہ اللہ کی مخلوق کے تو علم ہے. ہاں، مگر ان میں غور و فکر کر کے، ان کے پیچھے جو ہستی ہے، جو جس کا یہ کارخانہ ہے، قدرت ہے، جو یہ سب چلا رہا ہے، اس کو پہچانو. کئی لوگ انہی کے اندر کھو جاتے ہیں، پھر کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، سب ان کو یہ باتیں پتہ ہیں، وہ انہی کے اندر کھو گئے، پیچھے نہیں دیکھتے. بادل کو چلا کون رہا ہے، ہواؤں کو چلا کون رہا ہے، سمندر سے پانی کیسے اٹھ رہے ہیں، کیسے اوپر جاتے ہیں، کیسے بادل آگے سے آگے چلتے جاتے ہیں. اور اس میں نہ کوئی افراتفری ہے، دھکم پیل ہو رہی ہو، شور ہو رہا ہو، ہنگامہ ہو رہا ہے، ہمیں تو تھوڑا سا کام کرنا، اب کتنا شور ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے. او فلانے تم ادھر لے کر آؤ، او فلاں تو ادھر جا، او ادھر بیٹھ جاؤ. دیکھو یہاں پہ کوئی بھی نہیں شور، نہ وہ کوئی شور شرابہ یہ لگا ہوا کہ فرشتے ہاں کر رہے ہیں، ادھر وہ تم کدھر جا رہے ہو، بادل فلانے بادل تم ادھر، کچھ بھی. کتنا پرسکون ہے آسمان، اور اگر اتنا شور یہاں پہ ہوتا ہے، سوچے ہماری زندگی کتنی مشکل ہو جاتی. نیچے کا شور ٹریفک کا ہم سے نہیں برداشت ہوتا، اگر آسمانوں پہ ایسے شور ہوتے، ذرا سی بجلی کڑکتی ہے تو ہماری لائف ڈسٹرب ہو جاتی، اور ہر ٹائم ایسے ہنگامے ہو رہے ہوں کہ یہ بادل ابھی ٹریول کر کے وہاں جا رہے ہیں، ابھی یہ کیلیفورنیا جا رہے ہیں، ابھی یہ ادھر جا رہے ہیں، اب وہ چلتے جا رہے ہیں، یہاں سے ہمارے اوپر سے جا رہے ہیں، تو اب ہماری زندگی مشکل ہو رہی ہے. دیکھو کہاں کہاں سے بادل میں پانی کس سمندر سے آتا ہے، اور وہ برستے کہاں جا کے، اور کون ان کو اکٹھا کرتا ہے. آسمان اتنا وسیع ہے، آپ دیکھیں، کوئی بھاگ جائے اس طرف کو، کوئی بھاگ جائے دوسری طرف کو، پکڑ کے لانا ہی مشکل ہو جائے گا. اکٹھا کیا ہوا ان کو، یو الف بائی نہ ہو، پھر ان کو تہ بتہ بھی کیا، پھر بارش برستی ہے. ایک ایک بادل سے نہیں برس جاتی، ایک بادل کی چھوٹی سی ٹکڑی ہے بس، وہ اس سے نہیں. جو ودق ہے نا، مسرا دھار دھیمی دھیمی بارش، وہ ایسے ہوتی ہے جب ایسے تہ بتہ بادل ہوتے ہیں. اب یہ آپ بتائیں، 1400 سال پہلے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کس نے بتایا تھا یہ باتیں کہ ایسی بارش ہوتی ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہیں جو اس میں کام کر رہی ہیں تو بارش ہوتی ہے. اٹس اے ٹیم ورک جس کو کہتے ہیں ہم. ایک قطرہ برسنے کے لیے بھی سورج بھی کام کر رہا ہے، ہوائیں بھی کام کر رہی ہیں، سمندر بھی اپنا پانی جانے دیتا ہے، کتنا کچھ ہوتا ہے، تب جا کے یہ بارش ہوتی ہے. کوائیں کیسے قطروں کو اپنے اوپر لاد کے اوپر اٹھاتی ہیں، پھر بادلوں تک، پھر بادل لے کے چلتے ہیں، دور دراز کے سفر کر کے پہنچتے ہیں، پھر جدھر حکم ہے ادھر ہی برستے ہیں، نہ آگے تو نہ پیچھے. اور انسان صرف اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے، آج بارش ہوئی تھی، کل بارش ہونی ہے، اور یہ نہیں سوچتا بادل لانے والا کون، سمندر سے پانی اٹھانے والا کون، ہوائیں چلانے والا کون. کبھی اس کے پیچھے جھانک کے تو دیکھو کتنے سٹیجز سے گزرا یہ پانی، تو تب آپ کے اوپر بارش برسی ہے. اگر سورج یہ سوچ لے تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ، تو تجھے کیا ہم بارش برسے نہیں برسے، مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنی شوائیں اس پہ ڈال کے اور ویپرز میں وہ آگے اوپر لے کر آؤں، پھر کیا بنے. اگر سمندر کہیں کہ میں نہیں اپنا پانی دیتا، ہوائیں کہیں ہمارا تو یہ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے، ہم کیوں کریں، بارش کیسے برسے گی. سب مل جل کے کام کر رہے ہیں، سب ایک ٹیم میں کام کر رہے ہیں، اس سے نہیں پتا چلتا ایک کے حکم کے اوپر یہ سارے غلام ہیں، سب ہاتھ باندھے ہوئے، سورج کی مجال نہیں وہ انکار کرے، ہاں سمندر کی مجال نہیں وہ یہ کہے کہ میں نے نہیں اپنا پانی دینا کسی کو، ہم تو اپنی اتنی چیزیں سنبھال کے رکھ لیتے نا، میں نے نہیں کسی کو دینی، اسی کا پانی ہے جو آگے دریاؤں میں، ندی نالوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں میں برف کی صورت میں ہوتا ہے، سمندر سے ہی آیا ہوتا ہے نا. ان سمندر انکار نہیں کرتا کہ میرا یہاں سے اس میری باؤنڈری سے باہر نہیں جائے گا، اتنا دوں گا اس سے زیادہ نہیں دوں گا، نہیں. پھر بادل دیکھیں اتنی برف لے کے آسمان پہ کھڑے ہوتے، جب وہ برف پڑتی ہے تو انسان تو حیران رہ جاتا ہے کہ ہم تو صرف اپنی ڈرائیو وے صاف کر کے ہانپتے ہوئے اندر آ جاتے ہیں کہ ہائے بڑا مشکل کام تھا، اتنی سی ڈرائیو وے اور وہ میلوں میل تک جو برف پڑی ہے وہ سب ان بادلوں نے اپنے اوپر اٹھائی ہوئی تھی، کیسی بات ہے. اور پھر دیکھیں اولے ہیں، اولے کسی جگہ پڑتے ہیں تو کہیں اتنی تباہی کر دیتے ہیں کہ مطلب شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح گاڑیوں کے، اور کبھی جانور بھی مر جاتے ہیں، لوگوں کے سروں پہ پڑ جائے تو نقصان ہوگا، لیکن جہاں اللہ چاہے وہاں پہ پڑیں گے، جہاں نہیں چاہے نہیں پڑیں گے. کہیں چاہے تو عذاب کی صورت اختیار کر لے، کہیں چاہے تو وہی سنو بن جائیں گے، ہاں کہیں چاہے تو جیسے بھی بارش کی صورت میں ان کو بھیج دے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے. اور سوچیں اگر یہ اولے چھوٹے چھوٹے بالز نہ ہوتے اور ایک بڑا بلاک آف آئس ہوتا تو کیا ہوتا؟ کسی کی چھتیں سلامت نہ رہتی گھروں کی، کسی کا کوئی مال نہ سلامت رہتا. اللہ اکبر، کیا یہ سب تمہیں سبق نہیں سکھا رہے؟ سمندر یہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنی تصویر کو جانتا ہے، وہ جھکا ہوا ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ اپنے رب سے اتنا ڈرتا ہے، اس کے حکم پہ اوبیڈینٹ ہے، کبھی اپنے دروازے بند نہیں کرتا. سورج کی حرارت جتنا کچھ اوپر پہنچانا چاہے کوئی چونچ رہا نہیں، اور فضاؤں کو کتنا علم ہے کہ ہم نے اتنے اتنے پانی کو اپنے اندر جگہ دینی ہے. اب وہ بھی کہیں ہم نے نہیں جگہ دینی، تم نیچے ہی رہو، کوئی لڑائی نہیں، کوئی مارا ماری نہیں. فضائیں تو ہم سارے مدینہ کی طرح ہو گئی کہ پانی اوپر آتا جاتا ہے وہ جگہ دیتی جاتی. بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی چاہتا ہے، اتنا ہی سخی ہو جائے، اتنا ہی اپنے دل کے دروازے کھول دے، فضاؤں کی طرح بن جائے، اتنا بڑا دل آنے دے رہا ہے، آنے دے رہا ہے، سمندروں کی طرح بن جائے کہ جانے دے جانے دے، جو آگ سے چلا جائے چلا جائے، اور اللہ دے گا، سمندروں میں کمی نہیں آتی. دیکھ کے دیکھیں کتنا پانی رکو، کہاں کہاں برس رہا ہے، ہمارے پاس نو ہوئی بھی ہے، کہیں اور ہے، کتنے کتنا پانی اٹھ رہا ہے وہاں سے، پھر کہیں کمی آتی ہے. وہ بھی کہے کہ ہائے میں کم ہو جاؤں گا، میں کیوں دوں، میں اپنا ہاتھ بند کر لوں. نہیں نہیں، انسان کتنا ہاتھ بند کر لیتا ہے، کہتا ہے نہیں دیا تو ختم نہ ہو جائے، اور یہ نہیں سوچتا جس نے پہلے دیا تھا وہی اور دے دے گا. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہ سارا جو سسٹم ہے، سارا سسٹم بتایا جا رہا ہے. آپ پہلے دیکھیں ہم نے دیکھا نا نور کی بات کی تھی، اور اللہ کے اس نور کے جو متلاشی ہیں وہ ایسے گھروں میں پائے جاتے ہیں جہاں پہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس کا علم دیا جاتا ہے. تو یہ علم کیسے تقسیم ہوتا ہے؟ یہ علم کو بھی تو اللہ کے وحی کے علم کو بھی تو بارش سے تشبیہ دی گئی نا قرآن میں. یہ علم بھی آگے کیسے پھیلے گا؟ یہ بھی کلیکٹو ایفرٹ سے، ٹیم ورک سے. جیسے بارش برستی ہے، بارش برستی ہے کہ کیسے کیسے کہاں کہاں برس رہی ہے، اسی طرح وحی کا علم بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اوپر سے، یہاں کا نہیں ہے. اور جب آگے یہ علم پہنچانا ہو تو سب کو مل کے کام کرنا ہوتا ہے، تب یہ پھیلتا ہے. کسی کو سورج بننا ہوگا، کسی کو ہوائیں بننا ہوگا، کسی کو فضا بننا ہوگا، کسی کو بادل بننا ہوگا، سب کچھ نہ کچھ کام کریں گے تو پھر یہ آگے پھیلے گا. کسی کو سمندر بننا ہوگا، اپنا پانی پیش کرنا ہوگا، تو کوئی سکھانے والا ہوگا، کوئی انتظام چلانے والا ہوگا، کوئی انفارمیشن آگے پہنچانے والا ہوگا، کوئی کمپیوٹر ورک کرے گا تو کوئی اور دوسرا کوئی اور کام کرے گا، سب کسی نہ کسی کام میں لگے ہوں گے، سب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کام کریں گے تو یہ آگے چل سکتا ہے. تو انسانوں کے سمندر سے بھی کچھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، جیسے سمندر سے بھی سارے قطرے اوپر نہیں اٹھتے، اللہ کچھ قطروں کو چن لیتا ہے، اسی طرح کچھ انسانوں کو اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے. تو سب جڑ کے کام کرتے ہیں تب یہ کام کیا جاتا ہے. تو مومن جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے جڑ جاتے ہیں پھر وہ جب مل کے کام کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا, سمندر یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی بارش کا تو نام لیا کہ بارش برسی ہے, میرا نام کہاں ہے؟ اصل تو میرے سے پانی آیا تھا نا, میرا تو نام ہی نہیں ہوا, میرا تو کسی نے نام ہی نہیں لیا, میری تو کسی نے تعریف ہی نہیں کی, اس کا نام ہی نہیں لیا جاتا, کوئی نام نہیں لے رہا کہ ہواؤں نے بھی کوئی کارنامہ انجام دیا, کوئی بھی نہیں نام لے رہا, بس کہتے بارش آئی, ان دا اینڈ بس بارش آئی, پیچھے کتنے ہاتھ تھے کسی کو بھی نہیں پتا, کوئی اپریسیشن نہیں ہے, پھر بھی سب کام کر رہے ہیں. اسی طرح جب اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے نا تو ہر ایک الگ الگ اپنا نام چمکانے کی کوشش نہیں کرتا, سب مل کے کام کرتے ہیں, سب اپنی ہستی کو گم کرتے ہیں تب ایک کام ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر کیا بنتا ہے, یا بھول گیا اس کا, کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے, ہاں گل و گلزار بنتا ہے, ایک شعر ذہن میں آیا. تو خیر کہ یعنی دانا بھی دیکھو ملتا ہے نا زمین میں تو رول جاتا ہے, اپنی ہستی مٹاتا ہے تو کچھ نکلتا ہے. اگر دانا بھی کہ میرا نام ہو, میری تعریف ہو, میں آگے آؤں, میرا کہاں لکھا گیا ہے کہ بھئی اس نے کیا یہ کام, تو پھر تو کبھی اس کے اندر سے کوئی چیز نہیں پھوٹ سکتی. اب یہاں پہ دیکھیں کسی کی بھی کسی کا بھی نام نہیں ہے, صرف ایک آؤٹ کم جو ہے وہ پتا چلتا ہے, بس کوئی نہیں ہے پیچھے ان کی کوئی بھی تعریفیں ہو رہی ہوتی. اس طرح ہوتا ہے کام, اور پھر ہر کوئی اپنی منمانیاں نہیں کر رہا کہ بھئی میں نے اپنا میری مرضی میں نے یہ کرنا ہے, اس کو کہے میری مرضی میں نے یہ کرنا ہے. اگر منمانیاں کرتے رہیں تو کیا کام ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا, سب ایک سسٹم سے چل رہے ہیں, پھر یہ کلیکٹیو ایفرٹ, یہ ٹیم ورک سے ہے. اگر اکیلا بادل چاہے کہ میں کام کروں تو نہیں ہو سکتا, سمندر اکیلا چاہے کہ میں کام کروں نہیں ہو سکتا, سورج اکیلا چاہے میں بارش برسا دوں نہیں ہو سکتی, جب تک سب اکٹھے نہیں مل کے کام کر رہا ہے, کسی کی ایک ایکسپرٹیز ہے, کسی کی دوسری ہے, کسی کی تیسری ہے, سب اپنی لے کر آ رہے ہیں, جو کر سکتا ہے وہ لے کر آ رہا ہے, تب جا کے بارش برسی ہے, ورنہ نہیں ہو سکتی. تو انسانوں میں سے بھی جو اللہ کے دین کا کام کرنا چاہے, جو ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے, جو ان کے پاس مہارت ہے, وہ اس کے اندر ڈال دیں, وہی کبھی علم اسی طرح پھیلتا ہے. سمجھ آئی نا؟ بارش کے ساتھ اس کو دیکھیں کریں تو آپ کو کوئی بات بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. اور اگر ہم انسان اٹھنا ہی نہ چاہیں, چلنا ہی نہ چاہیں, مل کے کام کرنا ہی نہ چاہیں, وہ نہیں مجھے پسند اور وہ نہیں پسند اور اس کے ساتھ نہیں میری بنتی اور اس کے ساتھ نہیں میری بنتی, تو پھر کیسے کام ہوگا؟ جب اس طرف آ جائیں تو پھر اس چیز کو بھول جائیں کہ میری اس سے نہیں بنتی اور میں اور میں اور میں, اپنی میں بھی چھوڑ دیں اور کس سے بنتی اور کس سے نہیں بنتی وہ بھی چھوڑ دیں. سب سے اوپر اللہ کے دین کا پھر کام ہونا چاہیے, سب چیزیں اپنی پسند اور ناپسند نیچے ہونی چاہیے, اور پھر دیکھیں کام مکمل کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ بس وہ اب ایک کام ہو گیا, بادل بن گئے وہاں پہ, پانی اوپر چلا گیا اور وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, آپ کچھ بھی نہیں, کوئی موومنٹ ہی نہیں, کوئی آگے چلنا ہی نہیں, اب میں تھک گیا ہوں اور اب میں نہیں آگے جا سکتا. نہیں, پورا کام کمپلیشن تک پہنچا کے تب دم لیتے ہیں, وہاں پہ برس کے آتے ہیں جہاں پہ اللہ کا حکم ہے. اور انسان بعض دفعہ کیا کرتے ہیں, ایک تو پہلے تو کوئی مقصد ہی نہیں زندگی کا, صبح اور شام ہو رہی ہے, کوئی مقصد نہیں, کوئی ہل جل نہیں, اور اگر کوئی کام کرنے ہی لگ گئے تو مل جل کے کام کرنا مشکل, پھر اتفاق اتحاد ہی نہیں ہے, پھر لڑائیاں اور یہ سب ہو جاتے ہیں آپس میں. آپ دیکھیں جہاں پہ دین کا کام ہو وہاں پہ تو بہت ہی لڑائی جھگڑے آتے ہیں, پھر ہر کوئی اپنی ہی چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے اور میری بس واہ واہ ہوتی جائے, میرا نام تختی پہ لکھ کے باہر لگا دیا جائے اور مجھے کوئی عہدہ دیا جائے تب میں کام کروں گا. ان کو کون سے عہدے ملے ہوئے؟ اور جب آپ مل جل کے کام کرتے ہیں, بعض دفعہ اپنی بات کو نیچا کرنا پڑتا ہے, اپنی ذات کو پیچھے کرنا پڑتا ہے, کوئی آپ کو جانتا ہی نہیں ہے کام کیا کس نے, پھر بھی کرنا پڑتا ہے. بادل دیکھیں جمع ہو کے ایک اوپر ایک ہو گئے, اپنی اپنی الگ پہچان نہیں انہوں نے رکھی, میں فلانا نمبر کا بادل ہوں، میرا نام یہ ہے اور میں فلانے نمبر کا ہوں اور میں نے آگے ہونا ہے، اور وہ کہتا میں نے پیچھے نہیں جانا، اوپر تہ بتہ پائل اپ ہو گئے، اپنی ہستی نہیں رکھی، اپنی پہچان نہیں رکھی، سب ایک نظر آ رہے ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں تو سارے گلے بھی ایک ہی نظر آتے ہیں، مگر مل کے کیسے کام کرتے ہیں. یہ ہے ان کا ٹیم ورک. اور جب تک یہ چیز نہ ہو اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا. پھر دیکھیں، پھر چل پڑتے ہیں، پھر جا کے کام مکمل کر کے آتے ہیں. اور انسان کام بعض دفعہ شروع بھی کر دیں تو اب بیچ میں ہمارا یہ معاملہ آ گیا، وہ ہو گیا، اب یہ مسئلہ ہو گیا، اب بس ہم بور ہو گئے، اب ہم چھوڑ رہے ہیں. مکمل کرنے تک کم لوگ ہی پہنچتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس بجلی کی چمک لے جائے، اچک لے جائے نگاہوں کو. بعض دفعہ بجلی پھر ایسے، بعض دفعہ تو بڑی ہوپ لے کر آتی ہے کہ بارش آنے والی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اتنی گرجتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ نگاہیں چندی آ جائیں گی. اس طرح سے ہوتی ہے اور ایک دہشت کی سامان بن جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب یہ دین کا کام بھی ہوتا ہے تو جو ناپسند کرتے ہیں یا جو کافر ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بھی دہشت پیدا ہو جاتی ہے، نگاہیں اچکی جاتی ہیں. اور تو اور کہیں دین کا کام تو کیا، صرف ایک پیغام نہ بھی دے، صرف عمل کر کے کچھ دکھا دینا، مثلا آپ ابایا پہن کے چلے جائیں، کہیں نازک مزاجوں کے دل پہ بجلیاں گر رہی ہوتی، یہ پہن کے کیوں آ گئی. زبان سے آپ نے کچھ نہیں کہا، صرف آپ کا عمل، پھر لوگوں کے چہروں کے تاثرات ہی ڈفرینٹ ہونے لگتے. صرف سکارف بعض جگہ سر پہ ڈال کے چلے جائیں تو وہ ان کو ناگوار گزرتا ہے. تو قریب ہے کہ اس کی چمک جو ہے، بادلوں میں بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ خوف زدہ کر دینے والی، دوسروں کو کی نگاہوں کو چندیا دینے والی. کتنا کچھ ہمیں ایک واٹر سائیکل سکھا دیتا ہے. ایسی چیزیں ہمارے اندر بھی، ایسی خصوصیات آ جائیں تو کتنے اچھے طریقے سے ہم کام کر سکیں. اور یہ سب کتنی خوبصورت طریقے سے آرگنائزڈ ہو کے، انسان سوچتا نہیں، آپ کے دل میں نہیں خیال آتا کون ان کو سکھاتا ہے اتنے آرگنائزڈ کام، اتنے طریقے کے سلیقے کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور پھر وہ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کے اندر کوئی بالکل خاموشی ہے، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں، نہ کوئی کھینچا تانی، نہ کوئی دھکم پیل، نہ کوئی کچھ، کچھ نہیں ہے، سکون ہے، کام بھی ہو رہا لیکن سکون ہے، خاموشی ہے، بالکل کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے کیا کام کیا. سبحان اللہ. اور ہم کمپیئر کر کے دیکھیں اس کے بعد اپنے کاموں کو. یہ تو زمین پہ پانی آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ کتنا پانی سمندر سے اٹھا، ورنہ سمندر تو نہیں بول بول کے بتا رہا جی میں نے اتنا پانی دیا، اعلان کرو اب میرا لاؤڈ سپیکر پر، اتنا اتنا میں نے ڈونیٹ کیا ہے پانی، آج آپ لوگوں کو میری وجہ سے یہ بارش ملی ہے. انہوں نے بادل کہیں بھائی اعلان بتائیں، ہم فلاں جگہ سے چل کے آ رہے ہیں، چل چل کے ہم تھک گئے ہیں اور اب آپ تک پہنچے ہیں بارش لے کے، آپ ہمارے احسان مند ہونا چاہیے. کدھر کہہ رہے ہیں، ہمیں تو پتا بھی نہیں ہوتا کہاں سے چل کے آئے ہیں، کتنی دور سے آ رہے ہیں. سبحان اللہ، کیسی اللہ کی مخلوق ہمیں سبق سکھاتی ہے، کیا کیا اس کے اندر ہمارے لیے باتیں ہیں سیکھنے کی. ہاں بس نگاہ عبرت ہو تو آگے اسی کا ذکر ہے، نگاہ عبرت کا. یقلب اللہ اللیل والنہار، اور الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ رات کو اور دن کو. دیکھو سبحان اللہ، کبھی دن آ رہا ہے، کبھی رات آ رہی ہے، کبھی دن آ رہا ہے، رات آ رہی. یہ میں آیت پڑھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ یہ تو ہم ظاہر ہے اب بچپن سے، یعنی جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے یہ چیز دیکھ رہے ہیں، دن اور رات، دن اور رات. لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہو جیسے جس کو بینائی نہ ہو اور ایک دن اس کے پاس بینائی آئے اور وہ دیکھے یہ، تو اس کے لیے کتنا بڑا ایک حیرت انگیز منظر ہے. کیسے بالکل روشنی، کیسے بالکل اندھیرا، کیسے پھر روشنی، اور کبھی وہ دن لمبا رات چھوٹی، رات لمبی دن چھوٹا، اس طرح سے کر کے الٹ پلٹ ہو رہے ہیں. کتنی بڑی چینج آ رہی ہے اتنے بڑے آسمان پہ، اتنی بڑی زمین پہ، اتنی بگ چینج آئی ہے، اور کیسے منٹس میں وہ چینج آتی ہے. سبحان اللہ، تو یہ کون کر رہا ہے؟ پھر کہتے ہو کہ خدا نہیں، پھر کہتے ہو کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہے. نہ یہ سارے نظام تمہیں نہیں بتا رہے کہ وہ ایک ہی ہے؟ کیا اس کی پہچان نہیں آتی؟ کیا اس کائنات کی فرما برداری تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ کہیں آسمان کی میں جو مخلوق ہے اس کی، کہیں زمین میں جو مخلوق ہے اس کی، کہیں بادلوں سے، کہیں بارش سے، کہیں سمندر سے، کہیں دن اور رات کے آنے جانے سے فرما برداری نہیں پتہ چلتی؟ کتنے اوبیڈینٹ ہیں، خاموشی سے کام کرتے چلے جا رہے. آپ دن آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ دھکا دے کے رات کو الٹ دے اور کہے کہ چلی جاؤ یہاں سے اور اب میں آ گیا، اور رات کہے کہ تم نے پہلے مجھے اتنے منٹ کم آنے دیا تھا، اب میں اتنے منٹ زیادہ لوں گی. ہم تو اپنی ٹیریٹریز کا کتنا دفاع کرتے ہیں، یہ کام میرا ہے، میں نہیں اس کو کوئی اور کو دینے دوں گی، یہ تو میں کروں گی، یہ تو میرا ہے، یہ تو میری کرسی ہے، یہ تو میرا اقتدار ہے، یہ تو میری جگہ ہے. دیکھو وہ جا رہا ہے اور وہ آ رہی، اس نے اپنی سپیس دے دی، اب اس کے آنے کی باری ہے. ہاں، ان فی ذلک لعبرت لاولی الابصار، اس میں ہے عبرت کی باتیں. کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں، نگاہوں والوں کے لیے. کون ہوتے نگاہیں؟ نگاہیں تمہارے سب کے پاس ہیں. عبرت کا مطلب نگاہ عبرت، اولی الابصار سے مطلب نگاہ عبرت، یعنی آپ کو اس سے سبق لینا آ جائے، اس میں سے بات سمجھنی آ جائے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان کبھی غور تو کرے، کبھی سوچے تو صحیح، اس ڈھنگ سے سوچے نا. یہ بھی پھر ہمارے لیے عبادت ہے، اور افضل عبادت ہے، جیسے سعید بن مسیب نے کہا، فرمایا کہ یہ افضل عبادت ہے. تو کبھی اتنا ٹائم انسان کے پاس ہو، نکالے اتنا ٹائم، بیٹھے اور اس ڈھنگ پہ غور و فکر کرے. جیسے رابعہ القیسیہ کہتی ہیں کہ میں جب اذان سنتی ہوں تو مجھے میدان معاشر کی ندا سنائی دیتی ہے، کہ کیسے وہاں پہ بھی تو پکارا جائے گا. اسی طرح یہاں پہ جیسے حی علی الفلاح، حی علی الصلاح کہا جاتا ہے. اور جب میں سمندر کو دیکھتی ہوں تو حشر کو یاد کرتی ہوں، کہ جیسے سمندر کی ویوز آپس میں گتھم گتھا ہوتی ہیں نا، اسی طرح انسان بھی دیکھو اس دن کیسے گتھم گتھا ہو جائیں گے. سبحان اللہ، کس طرح سے وہ ریلیٹ کرتے ہیں نا. تو ہم اس طرح سے سیکھیں. اللہ نے عقل اسی لیے دی ہے کہ اس میں کبھی غور و فکر تو کیا جائے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء. اب دیکھیں ایک اور بات بتائی گئی، ایک اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب جانداروں کو بنایا کس سے؟ پانی سے. اور آپ دیکھیں ہر چیز کی بیس جو ہے نا وہ پانی ہی ہے، یعنی جو اس کے مین انگریڈینٹ ہے اس کے اندر وہ پانی ہے. سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا، پھر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ کتنے سارے جاندار ہیں، کتنی بڑی تعداد تو اس زمین پہ ہی ہے. ہم اوپر کا تو کوئی جانتے ہی نہیں ہے نا، صرف اس زمین پہ بھی نہیں ہم سب کو جانتے. ایک ایک سپیشی کو لے لیں، اس میں کتنے ہیں آگے. چڑیا کو لے لیں، ایک طرح کی چڑیا، اس کی آگے کتنی یعنی تعداد، کتنی آبادی ہے اس کی. ایک رنگ کی لے لیں، دوسرے رنگ کی لے لیں، سب کو پانی سے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ان میں سے کوئی تو چلتے ہیں اپنے پیٹ پہ، پیٹ پہ رینگنے والے ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو پیٹ پہ رینگتے ہیں، سانپ وغیرہ ہے، مچھلی وغیرہ جب چلے اگر تو پیٹ پہ ہے یا جیسے تیرتی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں، جیسے اب انسان بھی ہے یا پرندے وغیرہ ہیں یا کینگرو وغیرہ ہیں. اور پھر وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِينَ، اور ان میں کوئی چار پہ چلتا ہے، چار یعنی پاؤں پہ، چوپائے جانور جتنے بھی حیوانات وغیرہ ہیں یہ چار پہ ہی چلتے ہیں نا. جس کو اللہ چاہے کہ جس طرح بھی چلا دے، جس کو اوندھا کر کے چلانا چاہے اوندھا چلا دے، جس کو چاہے کہ سر اٹھا کے یہ چلے انسان کی طرح. انسان کو بنایا کہ وہ سر اٹھا کے چلے, سر نہیں اس کا نیچے ہوتا, سر اٹھا کے دیکھو تم میری قدرتوں کو, تو اس کو ویسے چلا دیا. جس کو جتنی ٹانگیں ملی وہ اسی پہ چل رہا ہے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے تو دو ملی ہیں میں نے نہیں چلنا, چار ہوتی تو میں چلتا, کسی کو آبجیکشن نہیں. جس کے پاس جو ہے وہ اس کے مطابق کر رہا ہے. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے اس کو نہیں یہ شکایت مجھے کیوں پیٹ کے بل چلایا, مجھے تو اب اس طرح پاؤں دیے جاتے تو پھر میں چلتا. جو جیسے ہے وہ اسی طرح کام میں لگا ہوا ہے, وہ اسی طرح تسبیح کر رہا ہے, وہ اسی میں ہے اور اسی میں راضی ہے. اور انسانوں کو اگر کوئی کام ایسے مل جائے تو وہ کہتے نہیں نا, پہلے اگر ہمارے پاس یہ ہوتا تو پھر ہم کرتے, اور ہمارے پاس وہ ہوتا تو پھر ہم کرتے, اور ایسے حالات ہوتے تو ہم کرتے, ابھی تو ہماری مجبوری ہے, ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں. اللہ اکبر. بادلوں میں بھی دیکھے نا, کوئی بادل چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی کیسے ہے سائز کا, سارے ہی پانی لے کے چل رہے ہیں. کسی میں کم پانی ہوگا, کسی میں زیادہ ہوگا, میں چل سارے ہی رہے ہیں. کوئی شکایت نہیں کر رہا کہ میرے پاس تو کم ہے, میرا کیا فائدہ, میں تو جاتا ہی ہوں. یخلق اللہ ما یشاء, پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے, جس ڈیزائن کا چاہے پیدا کرے, جتنے پیروں پہ چاہے چلا دے کسی کو, جیسا اس کی مرضی ہے, جیسا اس کا ارادہ. تو پھر ارادہ اس کائنات میں کس کا چلتا ہے, مرضی کس کی چلے گی؟ تو ادھر ادھر دیکھو نا ذرا, تم نگاہیں اٹھا کے دیکھو کس کی مرضی چل رہی ہے. ہماری تو اتنی بھی نہیں مرضی چلتی کہ ہمارے مطابق موسم چلے. آج میرا دل چاہ رہا ہے بارش ہو تو بارش ہو جائے, آج دل چاہ رہا ہے سورج نکلے سورج نکل آئے, آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ دن ذرا سلو گزرے تو میرے موڈ کے مطابق گزرے. ایسا نہیں ہے, سب کچھ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے. تو پھر تم بتاؤ, تم اللہ کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ سب کچھ اس کے حکم کا پابند ہے, تم کیوں نہیں اس کے حکم کے نیچے آتے؟ اور کوئی آبجیکشن نہیں کر رہا, پھر تم کیوں آبجیکشنز کرتے اس کے احکامات پہ؟ جو ہے جیسا اس نے پیدا کیا وہ جیسا چاہے, فعال لما یرید, وہ جیسا چاہے کرے. جب ہم یہ آبجیکشنز کرتے ہیں نا, تو اصل میں ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہم بات کس پہ کر رہے ہیں, آبجیکشن ہمیں ہے کس پہ. تو ذرا یہ دیکھ لو کہ وہ کون ہے, اس کے بعد کچھ بولنا, اس کے بعد اگر بولنے کا تم میں پھر بھی کچھ رہ جاتا ہے ہمت, تو پھر بولنا. پہلے یہ سب کچھ دیکھ لو, اللہ نے اپنا کارخانہ ہے قدرت دکھایا. یہاں پہ اس آیت میں ایسے لگ رہا ہے سارا زو ہمارے سامنے آ گیا, کوئی کس طرح چل رہا ہے, کوئی کیسے چل رہا ہے, غور کرو ان کے اندر, سب ایک جیسے نہیں ہے. تو یہ کس کی مرضی تھی جو اس کو اس طرح چلا دیا؟ کینگرو کو کیوں نہیں چار پیروں پہ چلا دیا, اور شیر کو کیوں چار پہ چلایا, اس کو کھڑا ہونا چاہیے تھا, کس کی مرضی تھی یہ؟ کہیں پہ ہماری مرضی نہیں پوچھی گئی ہے, ہم سے پوچھ پوچھ کے نہیں کام کیے گئے. آپ کو یہ صحیح لگتا ہے تو پھر کیا جائے, تم کیسے سوچتے ہو کہ دین کے معاملے کے اندر پہلے تم سے پوچھا جائے کہ کیا صحیح ہے, کیا تمہاری اس 21st century کے اندر کیا سوٹیبل ہوگا, پھر اس طرح حکم دیا جائے کہ تم اس کو صحیح سمجھتے ہو؟ یہ نہیں ہوگا. تمہیں تابع ہونا پڑے گا, تمہیں سرنڈر کرنا پڑے گا, تمہیں جھکنا پڑے گا. ہم نہیں جھکنا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہماری مرضی سے ہو. یہ حکم بھی آئے تو ہماری مرضی کیا ہے, جیسے میری پہلے تھنکنگ تھی نا اس کے مطابق قرآن میں آیتیں آنی چاہیے. کہیں مجھے اپنی تھنکنگ کو نہ چینج کرنا پڑے. جو میں سوچتی ہوں, کیونکہ میں بالکل صحیح سوچتی ہوں, تو جو احکامات بھی آنے چاہیے وہ ایسے ہی ہونے چاہیے جیسے کہ میری سوچ ہے, کیونکہ مان اپنی سوچ پہ ہے, غرور اپنی بڑائی کا ہے. ایسے لوگ تو پھر تابع نہیں ہوتے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات, البتہ تحقیق نازل کی ہم نے روشن آیات, یعنی بتا دیا ہمیں. تو دیکھو یہ جانوروں کی جو بات بتائی گئی, اس کے بعد ہی یہ آیات بینات کی بات کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے جیسے چلنا ہے, جیسے اٹھنا ہے, جیسے بیٹھنا ہے, جیسے جو کیا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے اور کیسے شکار کرنا ہے اور کیسے تسبیح کرنی ہے اور کیسے تمہاری صلات ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر الہام کر دی، ٹھیک ہے، ان کے اندر فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پروگرام کر دیا، مگر انسان تمہارے لیے علم اللہ نے آسمان سے اتارا، کتنی بڑی فضیلت تمہیں دی، آسمان سے تمہارے لیے قرآن اتارا، آیات مبینات کیا ہے، قرآن، اور وہ بینہ ہے یعنی آنکھیں کھول دینے والی، جو کھول کھول کے بیان کی گئی ہوں، جن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، جو جیسے جس کو ہم کہتے ہیں نا ورڈ کرسٹل کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر ہے، بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ فل بات ہی نہیں ہے، لیکن واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، آیات تو مبینات ہیں مگر ہدایت سب نہیں پاتے، ہدایت جس کو اللہ چاہے ہدایت عطا فرمائے، یعنی اللہ تعالی اپنی ہدایت دینے کے لیے چوز کرتا ہے جو اس کے راستے پر آنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے، اس کے اندر یہ طلب ہوتی ہے، جو چاہتا ہے میں صحیح طریقے پہ آ جاؤں، میں وہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں کہ جو اللہ نے پسند کی ہے، میں اس راستے پہ چلنا چاہتی ہوں جو سیدھا جنت تک لے کے جاتا ہے، یہ صراط مستقیم جو ہے نا یہ بالکل سیدھی روڈ ہے جنت تک لے جانے کی، میں اس پہ آنا چاہتی ہوں، میرے اپنے اندر یہ ہے ارج، جب یہ ارج اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا پھر اللہ یہ راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اب یہ کتنی ڈرا دینے والی بات ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ پھر ہمیں بھی یہ راستہ چلا دے، اس کے اوپر دکھا دے، دکھا تو اللہ نے دیا ہے، کیونکہ ہم جب مانگتے ہیں سورۃ فاتحہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، جب آپ نے مانگی تو پھر آگے کیا شروع ہو گیا، الف لام میم، سورہ بقرہ شروع ہو گئی اور آگے سارا قرآن، یہ سارا قرآن صراط مستقیم ہے، ٹھیک ہے، اب یہ صراط مستقیم اللہ نے دکھا دیا، اب اللہ اس پہ چلا بھی دے، جس کو اللہ چاہے چلا دے، ہدایت میں راہ دکھانا بھی ہے، چلانا بھی ہے، منزل تک پہنچانا بھی ہے، اب کوئی یہ راستہ دیکھ کے ہی پھر سوچتے ہیں نہیں 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 یہ تو بڑا مشکل راستہ ہے، یہ نہیں، ہم اس کے اوپر نہیں چل سکتے، خدا حافظ، وہیں سے واپس لوٹ جاتے ہیں، تو جب آپ کے اپنے اندر طلب نہیں ہے، یا آپ خود ہی نہیں آنا چاہتے اس راستے پہ، تو اللہ تو زبردستی نہیں لا کے کھڑا کر دے گا، اس نے دکھا دیا، کیا آپ چلنا چاہتے ہیں اس پہ، نظر آ رہا ہے نا آپ کو کہ یہ راستہ کیسا ہے، یاد رکھیں یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، یہ مشکل ہے، آپ نے کیا سمجھا تھا بہت آسان ہے، ہم اپنی روڈ پہ جیسے ہم گاڑی ڈال دیتے ہیں اس کے بعد بس چلاتے رہتے ہیں تو بس ہم پہنچ گئے وہاں پہ، یہ اس طرح سے نہیں ہوگا، بس ایک دفعہ ہائی وے پہ چڑھ گئے تو بس کام بن گیا، نہیں، پھر آپ کو اسی پہ چلتے رہنا ہوتا ہے، چلتے رہنا ہوتا ہے، چلتے رہنا ہوتا ہے، اس سے اترنا نہیں ہوتا، آپ کو ایگزٹ نہیں لینا ہوتا، چاہے وہ اب اس کے اوپر بمپس آئیں، چاہے آپ کو اس کے اوپر کوئی مشکل آئے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے راستہ بہت ہی خطرناک ہو، اسی کے اوپر آپ چلتے رہتے ہیں تب منزل پہ پہنچتے ہیں نا، اب جو ایگزٹ لے لیتا ہے وہ تو نہیں پہنچ سکتا، تو گاڑی ڈال تو دی ہے ہم نے، ہمیں راستہ نظر بھی آ رہا ہے، قرآن دکھا رہا ہے، یہی ہے صراط مستقیم، یہی ہے جو ہمارے سامنے یہ پڑا ہوا، یہ صراط مستقیم ہے، اب اللہ نے دکھا دیا، ٹھیک ہے، یہ جی پی ایس ہے، اب اس جی پی ایس سے چلو، اب تو ہم کہتے ہیں نہیں بڑا مشکل ہے، اوہ یہ تو بڑا مشکل تھا، مجھے تو اتنا پتہ ہی نہیں تھا اتنا مشکل، تو آپ نے سوچا تھا جنت آسان، جنت تک پہنچنا بہت آسان ہے، جنت پانا بہت آسان ہے، یہ تو بھول جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ جنت کا جو راستہ تھا وہ جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا تھا تو کیا فرمایا تھا، یہ تو بہت مشکل راستہ ہے، اس میں تو کم ہی لوگ چل سکیں گے، تو آپ کو تو بتا دیا گیا، آپ کے نبی نے بتایا تھا کہ یہ راستہ مشکل ہے، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میرے گلے میں ہار ڈالے جائیں گے جب میں اس راستے پہ چلوں گی، اور لوگ شاباشیں دیں گے اور بڑی مجھے تو مبارکبادیں ملیں گی، کس نے آپ کو کہا، تو آپ کے نبی بتا کے گئے ہیں یہ مشکل ہے، ہاں آسان راستہ بھی ایک اور ہے، وہ راستہ لیکن جنت کی طرف نہیں جاتا، وہ جہنم کی طرف جاتا، وہ ہے شہوات کا راستہ، خواہشات کا راستہ، مرضیوں کا راستہ، میری مرضی، میرا موڈ، میری خواہش، میرے یہ، میری آسانیاں، وہ بڑا آسان ہے، مگر وہ آپ کو اس منزل تک نہیں لے کے جا سکتا، یہ بھی حدیث میں، میں اپنی طرف سے نہیں بات کہہ رہی، تو پھر بتانے فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم یہ کیا اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اگر چلنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے چلا دے بس. لیکن بس اس کے اندر دل کے اندر اتنی زیادہ یہ اسٹرانگ ارج ہونی چاہیے, یہ آپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے, آپ کے اندر یہ ول ہونی چاہیے, میں نے چلنا ہے بس, دیر از نو چوائس, بس یہی ہے راستہ. جیسے جیسے قرآن کہتا جائے ہم اس کے اوپر چلتے چلے جائیں تو پھر پہنچیں گے جنت تک انشاءاللہ. لیکن رہنا اسی روڈ پہ ہوگا, پھر ایگزٹ نہیں لینے, گھبرا کے یہ مڑ نہیں جانا, یو ٹرن نہیں لینا, ٹھیک ہے؟ تو ہر کوئی نہیں ہدایت پالے گا, یاد رکھے. اللہ یہدی من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے تو اللہ ہمارے لیے بھی چاہ لے لے, چاہ کر لے کہ ہم بھی اس راستے پر چلیں. ان آیات تو بینات ہیں, دیکھیں سب کو نظر آتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ اتنے ان کئی دفعہ انہوں نے قرآن پڑھے ہوئے ہیں, کئی دفعہ انہوں نے, لیکن نہیں, اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا, اپنے شرک کو نہیں چھوڑا, اسی کے اوپر. تو یہ نہیں مطلب ہے کہ اس راستے کو جو دیکھ لے گا وہ فوراً ہنسی خوشی چل پڑے گا, ایسا نہیں ہوگا. کئی دیکھیں گے بھی نہیں آئیں گے. بڑے بڑے کئی پروفیسرز ہیں یہاں پہ یونیورسٹیز میں جو یہ اسلامک اسٹڈیز کی پروفیسرز ہیں مگر مسلمان نہیں ہیں, قرآن پڑھے میں انہوں نے. تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اس راستے پہ چلا دیتا ہے. دعا اس کے لیے چاہیے اور اپنے اندر طلب چاہیے. دعا تو الحمدللہ ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں. اب آگے اپنے اندر یہ بس ایک فیصلہ بھی کر لینا, بس فیصلہ ہو گیا. جب فیصلہ آپ کر لیں گے نا, دیکھیں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کہیں کہ مجھے یہ چیز, یہ کام, یہ عمل اتنا پیارا ہے کہ میں اس کے لیے جنت بھی گیو اپ کر سکتی ہوں. کوئی چیز نہیں ایسی ہونی چاہیے. جنت ہماری ضرورت ہے, اٹس ناٹ اے لگژری کہ وہاں پہ لگژریز ملیں گی, محل ملیں گے. یہ ہماری ضرورت ہے, یہ ہماری نجات ہے, یہ ہماری ہمارے لیے, یعنی جیسے ایک زندہ کے لیے سانس ہوتی ہے نا, اس طرح یہ ہمارے لیے جنت. یہ ایسی چیز نہیں ہے اوکے مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں بھی ملے تو کوئی بات نہیں, یہ وہ نہیں ہے. یہ نیسیسٹی ہے اس لیے کہ اگر یہ نہیں ملی تو کیا ہو جائے گا. تو دوسری طرف اور کوئی چوائس نہیں ہے ایکسیپٹ جہنم, کوئی اور جگہ نہیں ہے. تو بس یہ اور یہی, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں اس کو کسی کاسٹ پہ جانے نہیں دے سکتی, یہ وہ سودا ہے, کسی کاسٹ پہ گیو اپ نہیں کر سکتی. یہ ہماری ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے, یہ ہمارا ہمارے اندر ایک یعنی خواہش ہونی چاہیے, ایک ایسی طلب ہونی چاہیے کہ نو وے, اس کا سودا نہیں کروں گی. سمجھے؟ تو پھر دیکھ لیں جو جو چیزیں پیاری لگتی ہیں اللہ کے حکموں کے آگے, پھر ہم ان کو رکھ لیں اور سوچیں کہ کیا میں جنت گیو اپ کر سکتے ہیں صرف اس چیز کے لیے, اس کے لیے اپنی جنت کو کھو دوں صرف اس مزے کے لیے, صرف اس واہ واہ کے لیے, صرف ان لوگوں کی اپریسیشن کے لیے, لوگوں میں جچنے کے لیے, لوگوں کی باتوں کے لیے, کہ صرف اس کے لیے میں اپنی جنت جانے دوں؟ نو وے. رکھ کے دیکھ لیں سب چیزوں کو. مسئلہ اصل میں تب ہوتا ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے مرضی زندگی گزاریں گے جنت میں تو ہم نے ویسے ہی چلے جانا, ایسا نہیں ہے.